اسرائیل اور سورۃ الفتح آپ نے محسوس کیا 15 سے 12 شروع ہوا, بالکل درمیان میں یہ دو عظیم صورتیں, لہٰذا ان کا تھوڑا سا تعارف ذہن میں تازہ کر لیجئے, انشاءاللہ پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے. یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑے جوڑے ہیں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ, سورہ انعام, سورۃ الاعراف, یہ سب جوڑے جوڑے چلے آ رہے ہیں. اسی طرح اب اپنی خوبصورتی کے اعتبار سے جوڑا آ رہا ہے, حسن کے اعتبار سے بڑا خوبصورت جوڑا ہے قرآن حکیم کا سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الکہف. اس میں جوڑے ہونے کے اعتبار سے جو مماثلت ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے سبحان اللہ کی پاکی سے, سبحان الذی اسرا بعبدہ. سورہ کہف کا آغاز ہوگا الحمدللہ سے, تو گویا تسبیح اور تحمید یہ دونوں جگہ ایڈ کر دی گئی. سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوگا دو کل سے, اور اسی طرح سورہ کہف میں بھی دو کل آئیں گے آخر میں. سورہ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نعمت فرمائی معراج, آپ کو بلند مقام عطا فرمایا, اس کا تذکرہ آئے گا. اور سورہ کہف میں جو قرآن حکیم عظیم نعمت عطا فرمائی, اس کا تذکرہ آئے گا. تو معراج بلندی کی طرف اور قرآن جو ہے وہ نزول ہوا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر, تو گویا تسبیح تحمید اور جو نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی خصوصی, ان کا تذکرہ آئے گا. دونوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کو نمایاں کیا گیا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, وہاں پر آئے گا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. تو گویا عبدیت کو نمایاں کیا گیا تاکہ شرک کی جڑ کٹ جائے. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک نے اپنے بندے پر نازل فرمائی. یہ سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع خاص طور پر بہت اہم ہے. اب یہ وقت نہیں ہے, نہ میرے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ میں بات واضح کر سکوں, لہٰذا میں تو صاحب آپ کے سامنے معذرت کر رہا ہوں, لیکن آپ کو غور و فکر کی دعوت دوں گا کہ پہلا رکوع خاص طور پر محترم ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا ہے اس امت کے عروج و زوال کے حوالے سے اور ایک حدیث و مبارکہ کے حوالے سے, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے جو سابقہ امت پر یعنی بنی اسرائیل پر آئے تھے, بالکل ویسے ہی جیسے کہ ایک جوتے سے جوتا مشابہ ہوتا ہے. یعنی ایک جوتا اگر ایسے رکھا ہوا ہو تو الگ الگ ہوگا, دونوں کو اوپر نیچے کر دیجیے ڈیٹو کاپی بن جائے گا. تو جو حالات و واقعات میری بنی اسرائیل پر آئے وہی حالات و واقعات میری امت پر بھی آ کے رہیں گے. اس حوالے سے محترم ڈاکٹر صاحب نے کتاب لکھی ہے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر. یہ جو ہماری تنظیم الحمدللہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے دن ہم نے کام کر لی, یہ پورا تاریخی پس منظر آ رہا ہے, بہت طویل سلسلہ ہے جس سلسلے سے جا کر ہم جو ہے جڑے ہیں اور اس انقلاب کی جد و جہد کر رہے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے محترم ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید رہے گا. وہ بیس کرتا ہے سورت بنی اسرائیل کے پہلے رکوع پر. ڈاکٹر صاحب نے امت کے حالات جو عروج و زوال ہیں ان کا تذکرہ فرمایا, بنی اسرائیل میں کیسے عروج و زوال آئے, پھر مسلمانوں پر کیسے عروج و زوال آئے, اس کا پورا جو ہے تجزیہ کیا ہے. اسی طرح دوسری کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل, اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری, بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. یہ 10 لیکچر ہیں ڈاکٹر صاحب کے جو بعد میں کتابی شکل میں جو ہے وہ شائع کر دیے گئے. موجودہ حالات میں مسلمان امت پہ جو زوال آیا ہوا ہے پھر کیسے عروج آئے گا, احادیث بھی اس میں ساری کی ساری ایڈ کر دی گئی. لیکن دونوں کتابیں یہاں پر اویلیبل ہیں, جو حضرات و خواتین بھی اس حوالے سے دلچسپی رکھتے ہوں, بلکہ میری خواہش ہوگی کہ ان دونوں کتابوں کا ضرور جو ہے مطالعہ کر لیا جائے, تو ان شاء اللہ یہ آیات مبارکہ زیادہ بہتر سمجھ میں آئیں گی. بس یہ ابتدائی تعارف ہی میرے لیے ممکن تھا جو میں آپ سے کروا سکوں, البتہ کچھ نشانیاں ہیں اسی کتاب کے حوالے سے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو عظیم نعمت ہوئی معراج کا, اس کا تذکرہ آئے گا. اور یہ معراج ہے یہ 10 نبوی میں ہوا ہے, 27 رجب 12 اس کی ڈیٹ بیان کی جاتی ہے, لیکن ڈیٹ کے بارے میں اختلاف ہے, سال میں اتفاق ہے. 10 نبوی تھا یہ, 10 نبوی دنیاوی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی مشقت والا سال تھا. اس اعتبار سے اس کو عام الحزن کہا گیا. آپ گئے طائف, طائف میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا, آپ کے علم میں دو سہارے تھے دنیاوی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت ابو طالب بھی سپورٹ کر رہے تھے اسلام نہیں لائے لیکن سپورٹر تھے بڑے زبردست, ان کا بھی انتقال ہو گیا. وہ دنیاوی سہارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واپس لے لیے. پھر آپ طائف کی طرف گئے تو طائف میں جو آپ کے ساتھ ہوا, ایک دن میں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ 13 سال میں مکے میں نہیں ہوا, ایسا تشدد ہوا زبردست. تو گویا یہ جو دور تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بڑا تکلیف دہ دور تھا. اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گویا بشارت خوشخبری نازل ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج کے موقع پر بلایا. اور معراج کے حوالے سے کئی حدیث مبارکہ ہیں, اس کا مطالعہ کر لینا چاہیے. فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی, بہت ہی پاک ہے وہ ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے الى المسجد الاقصی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, دور والی مسجد تک. ابھی دور والی مسجد سے مراد یہ بیت المقدس ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. کہ یہ سفر ہوا آپ کا دنیاوی سفر, یہ جو معراج ہے اس کے دو حصے ہیں, ایک دنیاوی سفر ہے اور ایک آسمانی سفر ہے. دنیاوی سفر ہوا بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک, چند ہی لمحوں میں آپ وہاں پر پہنچ گئے. وہاں پر آپ گئے, آپ نے وہاں نماز پڑھائی تمام انبیاء کرام کو, اور بھی کئی معجزات آپ کو دکھائے گئے, اور بالآخر پھر وہاں سے آپ کا جو آسمانی سفر ہوا وہ جگہ آج بھی موجود ہے. اسی وجہ سے بیت المقدس ہمارے لیے جو ہے وہ محترم ہے کہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہی کا اور معراج کا آغاز ہوا تھا, وہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا تھا. تو یہ دونوں کے دونوں قبلے بیت اللہ اور بیت المقدس, اس وجہ سے جو ہے وہ حضور کو وہاں سے معراج کروائی گئی کہ آپ دونوں کے دونوں قبلوں کے متولی جناب نبی کریم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور ان کے حوالے سے امت ہے. تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله, وہ مسجد جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے. بیت المقدس فلسطین یہ بڑا مقدس مقام ہے, اس اعتبار سے کہ یہاں ہزاروں یا سینکڑوں انبیاء کرام کی قبریں ہیں, اور ظاہری بات ہے مقدس اس لیے تھا, بنی اسرائیل کا جو ہے یہ مسکن تھا, یعقوب علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام یہیں تشریف لائے. تو ہم نے اس کے ماحول کو برکت دی ہے, اور کیوں لے کر گئے ہم وہاں پر, لنریہ من آیاتنا, تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں, بڑی بڑی نشانیوں میں سے. انہ ہوا السمیع البصیر, اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. بس ایک آیت میں گویا زمینی سفر کا تذکرہ کر دیا. اب انشاءاللہ سورہ نجم ہم پڑھیں گے, وہاں پر پھر آسمانی سفر ہوا, اور آسمان پر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظیم نشانیاں دیکھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کا تذکرہ آئے گا. وآتینا موسی الکتاب, اور موسی کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی. وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل, اور اس کتاب کو ہم نے محض بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے, قرآن تمام انسانوں کے لیے رہنما بن کر آیا, لیکن تورات صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی تو بنی اسرائیل کے لیے رہنما تھی. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اور تورات کی تعلیمات کا خلاصہ کیا بھائی؟ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز اور وکیل نہ بنانا. گویا توکل, بھروسہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر, یہ تورات کی تعلیمات کا خلاصہ. ذریتا من حملنا مع نوح, اور وہ اولاد ہیں ان کی جن کو ہم نے سوار کر دیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ, یعنی نوح علیہ السلام ہی کی نسل سے پھر یہ بنی اسرائیل آ رہے ہیں. ظاہری بات ہے اس کا میں نے آپ کے سامنے ایک دفعہ تذکرہ کیا تھا کہ آدم ثانی میں حضرت نوح علیہ السلام, ان کی تین بیٹے, ان کے تین بیٹے تھے حام, شام, یافث, انہی کے ایک بیٹے میں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام تشریف لائے. انہ کان عبدا شکورا, اور یقیناً وہ ہمارا بہت شکر گزار بندہ تھا یعنی نوح علیہ السلام. وقضینا الی بنی اسرائیل, اب یہاں سے جو دو عروج اور دو زوال کا تذکرہ آئے گا یہ بہت اہم ہے کہ بنی اسرائیل پر دو عروج اور دو زوال کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر دیا تھا. اور جیسے وہ حدیث ہے کہ میری امت پر بھی دو عروج اور دو زوال آئیں گے, تو یہ حدیث اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ موجودہ دور میں مسلمان بھی جو ہے وہ زوال کا شکار ہیں, اور اسی طرح جو یہودی تھے وہ شاید بعد سے زوال کا شکار تھے کہ ان کی کوئی اپنی جگہ نہیں تھی, اور اب ان کا ایک جگہ بن گئی ہے, بلاخر وہ جمع ہو رہے ہیں. تو گویا یہ دونوں امتیں اس وقت زمین پر تھیں, اب آہستہ آہستہ گویا ان کی پتنگ جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے, اور بلاخر ان کے درمیان ایک زبردست قسم کا پیچ لگنے والا ہے, زبردست قسم کی جنگ ہونے والی ہے مسلمانوں اور یہودیوں کے لیے, جس کو آخری جنگ کہہ لیجیے, آرمگیڈون کہہ لیجیے, الملحمۃ العظمیٰ کہہ لیجیے, ہونے والی ہے. اس اعتبار سے یہ آیات مبارکہ بہت اہم ہے. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الارض, اور ہم نے فیصلہ فرما دیا تھا بنی اسرائیل کی طرف فی الکتاب, معاف کیجیے گا, وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب, اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا بنی اسرائیل کے لیے کتاب میں یعنی تورات میں, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کہ تم لازمن زمین میں فساد کرو گے, مرتین, دو مرتبہ, وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, اور تم زمین میں ضرور زور پکڑو گے دو مرتبہ, وہ دو مرتبہ تم پر فساد کا معاملہ ہوگا, دو مرتبہ تمہیں عروج حاصل ہوگا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا, پس جب وہ پہلے وعدے کا وقت آ گیا, یعنی زمین میں عروج ملنے کے بعد تمہارا زوال جب شروع ہوا, تو باس نہ علیکم عباد لنا اولی باسن شدید, تو ہم نے بھیج دیے تم پر ایسے بندے جو بڑی سخت لڑائی والے تھے, جنگ والے تھے, جاسو خلال دیار, وہ داخل ہو گئے تمہارے شہروں میں, وکان وعدہ مفعولا, اور اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. اب یہ تاریخی حقائق محترم ڈاکٹر نے بیان کی, اور انہی کی یہ سمجھیے کہ کیپیبلٹی کہ وہ یہ بات بیان کر سکے. میں اسی کو کوٹ کر رہا ہوں. سب سے پہلے یہودیوں پر عذاب آیا, بخت نصر لے کر آیا, ان کا عروج تھا, اور بخت نصر نے ان کی اینٹ سے اینٹ جاری یروشلم پورا تباہ کر دیا. تو پہلا وعدہ اللہ کی طرف سے آیا کہ زمین میں عروج ملے گا اور پھر تم فساد کرو گے تو تمہیں تباہ کر دیا جائے گا. تو فائدہ جا وعدو اولا ہوما, جب پہلے وعدے کا وقت آیا, باس نہ علیکم عباد اللہ, تو ہم نے بھیج دیے تم پر ایسے بندے اولی باس ان شدید, جو بڑی سخت لڑائی والے تھے, جنگجو تھے. بخت نصر ڈیموکریٹ نظر کہلاتا ہے انگلش میں غالباً. یہ فجاسو فلال دیار, وہ داخل ہو گئے تمہاری بستیوں میں, تمہارا پورا یروشلم تباہ کر دیا. وکان وعدا مفولا, اور اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا تھا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر ہم نے بدل دیا, پھیر دیا تم پر باری کو ان پر, یعنی ہم نے تمہاری مدد کی. وامددناکم باموال و بنین, اور ہم نے تمہاری مدد کی بیٹوں سے اور اولاد سے اور مال سے. وجعلناکم اکثر نفیرا, اور ہم نے تمہیں تعداد میں دوبارہ سے بہت بلند کر دیا. جب یہ جو بخت نصر آیا ہے اور اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے یروشلم کی, اب اسی وقت آئے حضرت عزیر علیہ السلام, وہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں. انہوں نے دوبارہ سے دعوت و تبلیغ 100 سال تک ان کو سلائے رکھا, پھر دوبارہ سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا, تورات لکھوائی اپنی یادداشت سے, اور اس طرح سے ان کے اندر ایمان اور تقویٰ دوبارہ پیدا کر دیا. اور حضرت عزیر علیہ السلام کی کوششوں کے نتیجے میں مکتابی سلطنت بنی ہے, بڑی عظیم سلطنت تھی ان کی. بہرحال ہم نے ان کو تم کو زیادہ کر دیا, دوبارہ سے وہ لشکر عطا فرما دیا. ان آسن تم آسن تم لنفسی کم, اگر تم بھلائی کرو گے بھائی تو اپنے لیے کرو گے, کوئی احسان نہیں کرو گے اللہ پر. وہ ان عطا تم, لیکن اگر تم برائی کرو گے, نافرمانی کرو گے, فلاح, تو پھر اس کا وبال اسی پہ پڑے گا جو انسان برا کرے گا. فائدہ جا وعد الآخرہ, اور جب دوسرے وعدے کا وقت آیا, اب یہ ٹائٹس رومی آیا ہے, اور ٹائٹس رومی نے آ کر جو ان کی ایسی کی تیسی کی ہے, یہ پڑھ لیجیے تاریخ میں موجود ہے کہ یہودیوں کے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اس نے. تو فرمایا جب دوسرا وعدے کا وقت آیا, لیہوسو, تو گویا اس میں محذوف ہے, باسنا علیکم عباد لنا اولی باس شدید, یہ الفاظ میں محذوف ہے کہ ہم نے بھیج دیے تم پر وہی بندے جو تمہارے جو بہت جنگ والے تھے. لیہوسو, تاکہ وہ بگا دیں وجوہکم, تمہارے شہروں کو. ولیدخل المسجد کما دخلوا اول مرہ, اور تاکہ وہ داخل ہو جائیں, وہ تمہاری جو مقدس مسجد ہے اس میں ویسی داخل ہو جائیں جیسے کہ پہلے داخل ہوئے تھے. مسجد اقصی یہ جو بنائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے, اس میں جو پہلی مرتبہ اس کا اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی, یہ جو کہلاتی ہے ہیکل سلیمانی, اس کو جو ہے ٹائٹس رومی نے دوبارہ گرا دیا. لیتبرو ما علو تکبیرہ, اور تاکہ وہ برباد کر دیں جہاں سے وہ گزریں, جس چیز پر گزریں اس کو برباد کر دیں. یہ دوسرا وعدہ آیا ان پر عذاب کا, اور ٹائٹس رومی نے ان کو برباد کر دیا. ہیکل سلیمانی سولومن ٹیمپل دوبارہ سے شہید کر دیا گیا. آسا ربکم ان یرحمکم, اب تیسرا دور شروع ہوا, اور تیسرا دور کیا تھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, اور گویا اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اب بھی آ جاؤ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے رحمت میں اسلام قبول کر لو. آسا ربکم ان یرحمکم, ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب اب بھی تم پر رحم فرما دے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا, اور اگر تم وہی کچھ کرو گے, وہی طرز عمل اختیار کرو گے, نا فرمانی کرو گے, تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ وہی کچھ کریں گے. اور کیا کیا پھر اللہ پاک نے آپ کے علم میں, پچھلی صدی میں ہٹلر نے جو کچھ کیا یہودیوں کے ساتھ, 1,35,000, ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہے, لیکن بہرحال مستند روایت سے ہمارے پاس یہ بات موجود ہے کہ ہٹلر کرسچن تھا لیکن اس نے ہندوؤں کے ساتھ, یہودیوں کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کیا ہے. تو ہم وہی کریں گے پھر, جس طرح اگر تم نافرمانی کرو گے تو ہم بھی اسی طرح اپنے بندوں کو بھیجتے رہیں گے جو تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں. وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا, اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے, جہنم کا عذاب ابھی باقی موجود ہے کافروں کے لیے, جو قید خانے کے طور پر ان کو بھیجا جائے گا. اب یہ رحمت کا سادری, رحمت کا دروازہ کھل گیا. ان ھذا القرآن یهدی للتی هی اقوم, یہ ہے قرآن حکیم جو نازل ہو چکا ہے, جو ہدایت دیتا ہے بالکل سیدھے رستے کی طرف. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور اہل ایمان کو بشارت دیتا ہے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ, وہ اہل ایمان جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں. اَنَّ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيرًا, کہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور وہ لوگ کے جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. آتَذْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اب یہ دو عروج اور دو زوال جو ابھی ہم نے سنے سابقہ مسلمان امت کے, ذرا اپنے بھی سن لیجیے اور اپنی تصویر آپ کو نظر آئے گی اس آئینے کے اندر. پہلا عروج ہمیں ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کی محنت کے نتیجے میں, اور اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کا غلبہ فرما دیا. لیکن ہوا کیا, جب ہم نے بھی عیاشیاں کی, ہم نے بھی محل بنائے, ہم نے بھی رقص و سرور کی محفلیں تاری وہ شروع کر دی, تو نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہم پر عذاب آیا. اور پہلا عذاب صلیبیوں کی طرف سے بھی آیا, اور تاتاریوں نے بھی آ کر جو کچھ کیا ہمارے سامنے, بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, اور ظاہر بات ہے بغداد اس وقت علم و حکمت کا گہوارہ تھا, یہ پورا شفٹ ہو چکا تھا اس طرف, اور یہاں بڑی بڑی لائبریریز تھیں, بڑے کالجز تھے, یونیورسٹیز تھے, مدرسے تھے, کالج یونیورسٹی ان دیٹ سینس کے وہاں پر مدارس بنائے ہوئے تھے, اور ظاہر بات ہے علم اور حکمت کا گہوارہ تھا یہ بغداد, سائنس بھی یہ پڑھی جاتی تھی اور دین کے علوم وغیرہ بھی. لیکن جب عذاب آیا تو آپ کو معلوم ہوگا تاتاریوں نے کیا کیا, وہ جاہل قوم, وہ وحشی قوم, ان کو معلوم تھا کہ یہ ان کی کیا اہمیت ہے. لہٰذا جب انہوں نے ہماری عید سے ان بجائی تو سب سے پہلے انہوں نے جا کر ہماری لائبریریز کو آگ لگا دی. ان کو معلوم تھا یہ ان کی جڑ و بنیاد ہے, لائبریریز کاٹ دو, کتاب سے امت کا سلسلہ ختم کر دو, ان کی فارسی زبان میں عربی زبان میں جو اصل محنت تھی ہمارے بزرگوں کی وہ ساری ضائع کر دی. تو بارہ جی عذاب آیا پہلا ہم پر, پھر یہ کہ الحمدللہ انہی میں سے کچھ لوگ تھے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے کی توفیق دے دی. ہے یا یورش تاتار کے افسانے سے پانچواں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے, اللہ پاک نے اسی میں سے ایک شہزادے کو جو ہے توفیق عطا فرما دی اسلام کی, پھر اسی شہزادے کی نسل سے جو قوم آئی انہوں نے بڑی بڑی مسلمان امپائر جو ہیں بنا دی, ترکان تیموری, ترکان عثمانی وغیرہ. تو گریٹ آٹومن امپائر جو کہلاتی ہے اس سلطنت عثمانیہ, وہ انہی کی نسل میں بنی اور تین بر اعظم پر مشتمل تھی, اتنی عظیم بر اعظم جو ہے وہ سلطنت بنائی گئی. لیکن بہرحال پھر ہم پر دوبارہ عذاب آیا, اب جو ہے مختلف طریقے سے آیا. یہ عثمانی سلطنت اتنی بڑی تھی تین بر اعظموں پر, لیکن ایسا عذاب آیا وہی عیاشیوں کی وجہ سے کہ اس وقت اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ وہ سلطنت عثمانیہ کہاں تھی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, کہیں یورپ میں آ گئے, کہیں ڈچز آ گئے, کہیں ولندیزی آ گئے, کہیں فرانسیسی آ گئے, انہوں نے پھر جو بیڑا غرق کیا اس قوم کا, وہ ایک بہت بڑا سا کیک لے لیجیے اس کی آپ پیس کرنا شروع کر دیجیے, 70 یا غالباً کتنے 54 اسٹیٹ سے جو بنا دی گئی اور پوری کی پوری مسلمان امت جو تھی اس کو سکیٹر کر دیا گیا, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں بانٹ دیا گیا, یہ بحرین ہے, یہ کویت ہے, یہ اردن ہے, یہ فلاں ہے, وہ جو امت تھی ایک متحد امت وہ ختم کر دی. اور یہ پھر بہرحال اس نے آخری جو ضرب لگائی ہے یہودی قوم نے, وہ پھر کمال اتا ترک نے اس کے حوالے سے آخری ضرب لگا کے گویا پورے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی, اور وہ 1924 میں آ کر اس نے خلافت کا نظام بھی ختم کر دیا. ترک چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کبا, سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ, اوروں سے مراد یا یہودی تھے جنہوں نے عیاری کر کے خلافت کا نظام ختم کروا دیا. گویا یہ امت جو عظیم امت تھی اس وقت پاتال میں موجود ہے, کوئی ہمارا ایک امیر نہیں, کوئی ہمارا امام نہیں. ہاں 54 اسٹیٹس ہیں, اسلامی اسٹیٹس یوں کہنے کے مسلمانوں کی حکومتیں, کوئی اسلامک اسٹیٹ اس وقت پوری دنیا میں موجود نہیں, یہ امت اس وقت اسکیٹر ہو چکی ہے, منتشر ہو چکی ہے. تو گویا زمین پر پڑی ہوئی ہے مسلمان امت بھی, اور وہاں سے یہودی بھی اس اعتبار سے زمین پر پڑے ہیں کہ ابھی وہ آہستہ آہستہ جمع ہونا شروع ہو رہے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ 1948 میں آزادی حاصل کی, یا ان کہنے کے ناجائز قبضہ کیا ہم نے 1947 میں کیا, تو ایک ہی سال کا فرق ہے. اور یہ دونوں کے دونوں اب گویا اوپر کی طرف جا رہے ہیں, وہاں یہودی پوری طرح سے تیاری کر رہے ہیں عظیم. آپ کو معلوم ہوگا اسٹیٹ نام باقاعدہ ان کا چھپ چکا ہے, وہ جو ہے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں, اور گریٹر اسرائیل میں بہت سارے علاقے جو مسلمانوں کے پاس ہیں وہ لینا چاہتے ہیں, انہوں نے چھاپ دیا اس کا میپ, اور آپ کی اطلاع کے لیے اس میں مدینہ شریف بھی شامل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1000 پہلے سال بھی اگر کہیں یہودیوں کی حکومت کہیں تھی کہیں, تو وہ بھی ہمارا ہے. لہٰذا یہ مدینے میں تو آپ کی قرآن بتاتا ہے کہ تین قبیلے تھے ان کے, یہ جو بنی یہ بنو قینقہ, بنو نذیر اور بنو قریظہ, لہٰذا یہ بھی انہوں نے چھاپ دیا کہ ہمارا علاقہ ہے, اور بالآخر وہ اس پہ حملہ کرنے والے ہیں. اور جو حالات نظر آ رہے ہیں بہت بڑا علاقہ پورے عرب کا یہ ان کے قبضے میں چلا جائے گا, بہت عنقریب جو ہے صورتحال بننے والی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ دہکے گی زبردست قسم کی بھٹی, جو گریٹ جو ہے جو جنگ ہونے والی ہے, جس کے لیے عیسائیت میں کہا گیا آرمگیدون, الملحمۃ العظمیٰ عربی زبان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی. یہ بڑی شدید جنگ ہے جو اس وقت مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ہونے والی ہے, واللہ عالم. تو بس یہیں تک رکھتے ہیں, تین ہی رکو ہو سکیں, تھوڑی تفصیل آ گئی تھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی, تھوڑی توجہ بھی دلا دی. یہ کوشش کریں ضرور دو کتابوں کا مطالعہ ضرور کر لیجئے, تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر اگر وہ نہ کر سکیں تو کم از کم یہ کتاب بہت ہی اہم ہے موجودہ حالات کو سمجھنے کے لیے, مسلمان امت کا ماضی حال اور مستقبل اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داریاں, یہ کتاب پڑھ لیجئے. ڈاکٹر صاحب نے وہ ساری احادیث میں جمع کر دی ہیں جو پیشن گوئیاں ہیں اسلام کے غلبے کے اعتبار سے. آئیے محترم حضرات و خواتین تشریف لے آئیے. سورہ بنی اسرائیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا صدق اللہ العظیم. الحمدللہ سورہ بنی اسرائیل کا ہم نے آغاز کیا تھا اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کے قرآن حکیم کا بہت خوبصورت جو ہے وہ جوڑا ہے. دونوں میں رکوع کی تعداد 12 ہے اور دونوں اپنے مضامین کے اعتبار اہم اور جن ہے جو کہ لیے ہوئے ہیں. علم و حکمت کے بڑے عجیب موتی ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائے, اور حقیقت یہ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت اتنی اہم ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس سے متعلق گفتگو کی جائے, لیکن ممکن نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس پر جو ہے درس و قرآن یا تفصیل کریں. اس لیے کہ اگر وہ کی یقینی طور پر پھر وقت ہمارا جو ہے وہ کافی اس میں صرف ہو جائے گا. بہرحال ایک ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واقعہ یہ ہے کہ علم و حکمت کے موتی ہیں جو کہ سمو دیے. فرمایا وید الانسان بالشر دعاء او بالخیر, اور انسان دعائیں کرتا ہے برائی کی جیسے کہ دعا ہوتی ہے بھلائی کی. یعنی انسان برائی ایسے مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جیسے کوئی بھلائی مانگ رہا ہو. فکان الانسان عجولا, اس لیے کہ انسان ہے ہی ذرا جلد باز, بہت جلدی حاصل کر لینے والا, کہ اصل میں تھردلا پن ہوتا ہے انسان کے اندر, اجلا جس کو کہا جاتا ہے. اور انسان جس چیز کو خود بہتر سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے, جبکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے اچھی نہ ہو. اس کی مثال پہلے دنیاوی اعتبار سے سمجھ لیجیے. ایک چھوٹا بچہ ہے, وہ کوئی ایسی چیز کھانا چاہ رہا ہے کہ جو اس کے لیے اچھی نہیں ہے, گولا گنڈا ہے, آئس کریم ہے, ٹھنڈے موسم میں, تو یقینی طور پر وہ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہے. لیکن بڑے جو ہیں, والدین ہیں, ڈاکٹرز وغیرہ ہیں, وہ اس کو منع کرتے ہیں. اس انسان کو استعمال کرتا ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کو ڈکٹیٹ نہ کیا جائے کہ اللہ تو مجھے یہ دے دے یہ دے دے, بلکہ بہتر طریقہ یہ کہ اللہ جو بہتر ہو میرے حق میں وہ مجھے عطا فرما دے. اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے بہت ہی جامع کمپریہنسو دعا ہے. اور میری گزارش ہے آپ تمام خواتین و حضرات سے کہ اس دعا کو آج جا کر ضرور یاد کر لیجئے, اور وہ ہے دعا استخارہ. دعا استخارہ کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دعا استخارہ ایسے سکھائی جیسے قرآن کی کوئی آیت سکھائی ہو. یہ اس کی اہمیت ہے. اور دعا استخارہ پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو خود ہی احساس ہو جائے گا کہ جامع ترین دعا ہے جو اللہ پاک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھائی. بہرحال استخارہ کا وہ کانسیپٹ جو ٹی وی پر آ رہا ہے وہ انتہائی یوں کیا کہنا چاہیے, اس کے لیے الفاظ میرے زبان سے نہیں آ رہے. بہرحال کچھ کہنا ایسا بھی ضروری نہیں ہوتا, لیکن جو کانسیپٹ اس بار استخارہ کے حوالے سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط تصور ہے. استخارہ کہتے ہیں خیر طلب کرنے کو. اللہم انی استخیرک, اے اللہ میں تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں. اور ظاہری بات ہے جس شخص کو تکلیف ہے, کوئی مسئلہ ہے, وہی خیر طلب کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا معاملہ پورا کرے گا. اگر تکلیف مجھے اور میرے پہ پیر صاحب جو ہے وہ دعا کرنا شروع کر دیں اور آنکھیں بند کر کے فوری طور پر بتا دیں یہ تمہارا معاملہ ہونے والا ہے, اس کا کسی سنت سے, حدیث سے, قرآن سے کوئی ثبوت نہیں ملتا, سوائے اس کے کہ جس شخص کا مسئلہ ہے کسی شادی کا, کاروبار کا, دنیاوی اعتبار سے کوئی مسئلہ ہے, تو اس کے والدین تو استخارہ کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ دار اس کے والدین. لیکن کوئی اور صاحب استخارہ کر کے آپ کو بتا دیں ایسا ہوگا ایسا نہیں ہوگا, یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں. تو بہرحال پہلی گزارش وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں دعا استخارہ کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں, اس کی امپورٹنس میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اہمیت اب حاصل کیجئے آپ خود. اب یہ بھی نہ ہو کہ جناب دعا استخارہ بھی آپ کو لا کے دی جائے, ایک اچھی چیز آپ کو بتا دی جائے تو بہتر یہ ہے کہ خود ڈھونڈیے, اس کا ترجمہ دیکھیے, اور چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا استخارہ کیجئے. طریقہ وہی ہوتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ دو رکعت نفل پڑھیے, اضافی طور پر دعا استخارہ پڑھ کے سو جائیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنا معاملہ ڈال دیجیے. انی افوض امری الی اللہ, میں اپنا مسئلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں. واللہ بصیر بالعباد, اللہ پاک بندوں کو دیکھنے والا ہے. تو بہتر طریقہ یہ ہے, سیف طریقہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے اپنے معاملے کو. میرا جی تو نہیں کر آگے بڑھنے کا, لیکن ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ دعا استخارہ کا ترجمہ بھی بیان کیا جائے. تو بہرحال جلدی جلدی میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں دعا استخارہ کے تین موٹے موٹے حصے ہیں, بڑے بڑے حصے. پہلے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت, اس کا علم کا بیان ہے. اللہم انی استخیرک بعلمک واستغفرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم, اے اللہ میں تیرے علم سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے علم کے ساتھ, تجھ سے قدرت حاصل کرتا ہوں تیری قدرت کے ساتھ, اور اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے بہت بڑے فضل کا. یہ دو پہلا حصہ ہو گیا. اور پھر اگلا حصہ جو اس میں آپ نے مسئلہ بیان کیا, اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدر ہولی و یسر ہولی ثم بارک لی فی. اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میرا یہ مسئلہ جو ہے جس کے لیے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے میرے دین میں میری معاش میں میری عاقبت کے اعتبار سے, تو اللہ تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور پھر اس میں برکت بھی عطا فرما. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ, اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ میرا مسئلہ جس کے لیے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری, میرے لیے شر ہے میرے دین میں میری معاش کے لیے میری عاقبت کے لیے, فقدر تصریف عنی وصرف نہیں آنو, اے اللہ تو اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو اس سے دور کر دے, یعنی اس کا ذہن سے بھی میرے ذہن سے نکال دے, نہ میں نے یہاں شادی کروں نہ جاب ہو نہ اور کوئی مسئلہ ہو, ذہن سے نکال دے اور پھر کیا کر ثم اور پھر مجھے کہیں اور سے کوئی خیر عطا فرما دے جہاں سے بھی تو چاہے ثم اردنی بھی اور پھر تم اس پر جو ہے مجھے راضی بھی کر دے. وہ مسئلہ آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا کہ مجھے نہیں معلوم کیا خیر ہے کیا شر ہے, ہو سکتا ہے کوئی چیز بڑی خوبصورت لگ رہی ہو چمک رہی ہو بہت چمک دمک اس میں بہت زیادہ اور محسوس ہو کہ وہ تو آل دی گلیٹرز آر ناٹ گولڈ, کہا جاتا ہے ساری چمکدار چیزیں گولڈ نہیں ہوتی, بعد میں مصیبت بن جائے آپ کے لیے. تو بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے مسئلے کو اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیں, اور خدا نہ خاصا ایسا نہ ہو کہ چمکدار چیز حاصل کر کے بعد میں پچھتاتا رہے. تو فرمایا وجد اول انسان بچر دعا ابو بالخیر, انسان سر ایسے مانگ رہا ہوتا ہے جیسے خیر مانگنا چاہیے, خیر کی دعا ہوتی ہے. اور وجہ کیا ہے, وکان الانسان عجولا, اس لیے کہ انسان کے اندر اس کی سرش میں اس کی جبلت میں کمزوری ہے کہ وہ جلدی فائدہ چاہتا ہے فوراً مل جائے. وجعلنا اللیل والنہار آیتین, اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں. اب یہ دن اور رات کا نظام بار بار آ رہا ہے, فمحونا آیت اللیل, تو ہم نے رات کی نشانی کو بنا دیا مٹا دینے والا یعنی اندھیرا کر دیا اس کے اندر. وجعلنا آیت النہار مبصرا, اور ہم نے دن کی نشانی کو بنا دیا دکھانے کے لیے مبصرا آنکھیں کھول دینے والی سے. یہ تب تب فضل میں ربی گم, تاکہ تم اس سے دن میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو, تجارت کرو, اچھی طرح موومنٹ کرو. ولی تالم عدد سنین و حساب, اور دن رات کے نظام سے تم دن رات کے نظام سے جو ہے برس اور اس کا حساب کر سکو, سالوں کی گنتی کر سکو. بکل شعین فضل نہ ہو تفصیل فصل نہ ہو تفصیل, اور ہم نے ہر شے کی تفصیل بیان فرما دی ہے, یعنی جو تمہیں ہدایت کے لیے ضروری تھی وہ ہم نے تمہیں عطا فرما دی. بکل انسان, اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ آ گیا, ہر انسان ایسا ہے الزمناہ طائرہ فی عنقہ, ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کی گردن میں لٹکا دی ہے. ابھی بڑی گہری آیت مبارکہ, اس سے کیا مراد ہے طائرہ عام طور پر یہ بری قسمت کے لیے آتا ہے سامت اعمال, تو گویا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ یہ کوئی جگہ لگائی ہوئی ہے, کوئی خاص چیز, وہ ایک خوش لگایا ہوا جس کی وجہ سے اس کے جو برے اعمال جو ہیں وہ نوٹ کیے جاتے ہیں. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور ہم نکال لیں گے اسے قیامت کے دن, گویا وہ جو ریکارڈر آپ کا لگا ہوا ہے برے اعمال کا وہ نکال لیا جائے گا. کتاباً, اور کس شکل میں ہوگا, ایک کتاب کی صورت میں. وہ آج ہم اس کو سمجھانے کے لیے نوجوان کو سمجھائیں تو وہ ایک سی ڈی ہوگی, پوری زندگی کی آپ کی ڈی وی ڈی تیار کی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے پیش کر دی جائے گی. یلقاہ منشورا, جس کو وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا, وہ پوری زندگی کا نام ہے اعمال. اصل میں یہ آیات مبارکہ آج ہمارے لیے بڑی آسان ہو گئی سمجھنا اور ان پر ایمان لانا. اس وقت جب یہ نازل ہوا تھا اس وقت پتہ نہیں لوگوں نے کیا مسئلہ سمجھا ہوگا, اس سے کیا مراد ہے, کیسے ریکارڈ ہوگا, کیسے ہو. آج ہم سمجھ سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ٹپس, اور پوری پوری لائبریریز اس میں موجود ہیں, سیریز میں پوری لائبریری, پورے بخاری شریف آپ کو ایک ایک سٹڈی میں مل جائے گی, کہاں اتنی موٹی موٹی کتابیں ہوا کرتی تھیں, پوری پوری لائبریریز جو ہیں حدیث کی جو ہیں وہ آپ کو سیریز میں اس کا سیٹ مل جائے گا. تو گویا یہ کنڈینس ہو گیا پورا کی پوری دنیا کا علم. اسی طرح انسان کی پوری مووی بنا کر سی ڈی کی صورت میں, ڈی وی ڈی کی صورت میں حاضر کر دی جائے گی. یلقاہ منشورا, سامنے پائے گا. اور اب کیا ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہی سی ڈی کہہ لیجئے, ویڈیو کہہ لیجئے, آڈیو کہہ لیجئے, کتاب کہہ لیجئے, کوئی دفتر کہہ لیجئے, کوئی رجسٹر کہہ لیجئے, وہ انسان کے ہاتھ میں پیش کریں گے اور فرمائیں گے اس طرح کتاب کا پڑھ لیجئے آپ اپنا نامہ اعمال خود ہی. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تم اپنے لیے حساب کتاب کے لیے خود ہی کافی ہو, ہمیں ضرورت نہیں کہ تمہیں بتائیں تم کیا کر کے لاؤ, یہ ہیو اٹ اینڈ ریڈ اٹ, یہ پکڑو اپنا نامہ اعمال اور پڑھ لو کیا لکھا ہوا اس میں, اور اس میں ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, کوئی ایسی شے نہیں جو تمہاری چھوڑ دی گئی ہو. سورہ کہاف میں ہم پڑھیں گے, مجرمین چیخیں گے چلائیں گے, مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا عصا, کیسا نام ہے عمال ہے یہ عجیب, اس میں تو ہماری کوئی چھوٹی سے چھوٹی کوئی بڑی سے بڑی شے نہیں چھوڑی, الا عصا, مگر اس نے ریکارڈ کیا ہوا ہے. اور ریکارڈنگ اب شروع ہوتی ہے، بھی جان لیجئے سورہ سورہ قاف میں الفاظ یہ آئیں گے انشاءاللہ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نہیں نکالتا وہ زبان سے کوئی بھی لفظ مگر ایک انتہائی چوکنا فرشتہ ہے جو ڈاکٹر جو لکھنے کے لیے موجود ہے. گویا جب ہم کچھ بولتے ہیں تو باقاعدہ ریکارڈنگ شروع ہوتی ہے، جب تک ہم کوئی عمل نہیں کرتے وہ گویا ریکارڈ تو ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اگر نیکی کا عمل ہو تو اس پہ حضرت ثواب بھی مل جائے گا ارادے پہ صرف، لیکن جب آپ کوئی برا عمل کریں گے تو وہ ریکارڈ ہوگا اللہ کی طرف سے. بہرحال اقرا کتاب کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا من اهتدی فانما یهتدی لنفسی، پھر یہ اصول آ گیا، جو ہدایت پر آئے گا اپنے اعمال کو درست کرے گا، اپنی روش کو درست کرے گا، تو وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہا، اپنے ہی لیے فائدہ کر رہا ہے، اپنے ہی لیے اس کے جو ہدایت پائے گا. کوئی انسان برائی چھوڑ کر نیکی اختیار کرتا ہے تو کس کا فائدہ بھائی؟ جہنم کے آگ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہو، کسی پہ احسان تھوڑی کر رہے ہو. تو من اهتدی فانما یهتدی لنفسی ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا سب کچھ سننے کے بعد بھی جو ہے وہ اس نے اچھے اعمال اپنے درست نہیں کیے، فانما یضل علیہا، تو اس کا وبال اس کی برائی کا گمراہی کا اسی پر پڑنے والا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی جان کسی دوسرے جان کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی. لکھ لیا جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں وہاں تو بچا لیں گے، یہ آ جائیں گے وہ آ جائیں گے. بھائی جو اس دنیا میں بو گے وہی کاٹو گے، جیسے بو گے ویسے گندم کاٹو، گندم بوئے گے تو گندم کاٹو گے، اور جو اگر بوجھو گے بو گے تو جس طرح برائی کا پودا لگاؤ گے تو برائی ملے گی، نیکی کا پودا لگاؤ گے تو ان شاء اللہ نیکیاں جو ہے وہ ملیں گی. تو ولا تزر وازرۃ وزر اخرى وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا. اب یہ بھی ایک اہم اصول ہے قرآن حکیم کا کہ جب کسی قوم پر عذاب استیصال آتا تھا، وہ عذاب جس سے ان کی جڑیں کاٹ دی جائیں ختم کر دیا جائے، وہ اس وقت تک نہیں آتا تھا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا رسول وہاں بھیجتے تھے، ان پر حجت تمام کی جاتی تھی، حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا واضح کر دیا جاتا تھا. پھر بھی اگر بحیثیت مجموعی قوم ایمان نہیں لاتی تو ان پر عذاب آتا تھا. تو فرمایا ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں، مگر یہ کہ وہاں پر کسی رسول کو مبعوث فرمائے. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلک قرية. اب یہ آیت بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، تباہی بربادی ان کا نصیب کرنے کا، امرنا مطرف فیہا، تو ہم جو اس کے مطرف لوگ ہوتے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں، اچھے جس کو ویل ٹو ڈو جس کو کہا جائے، ساؤنڈ اکنامک سسٹم کے حوالے سے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ہم حکم دے دیتے ہیں. کیا حکم دے دیتے ہیں؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ خوب نافرمانیاں کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، بدماشیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو بالآخر ان پر وہ قول عذاب کی بات جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو پھر ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں پوری طرح. ابھی نایا کو اگر اپنے اوپر کر لیجیے، ایک دور تھا الحمدللہ کے لوگ ڈرتے تھے کچھ برا عمل کرنے سے، کوئی نہ کوئی اللہ رسول کا خوف تھا. ابھی شراب اتنی عام ہو چکی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی، یہ لڑکی کو ذرا انڈر لائن کر لیجیے گا، 18-15-16 سال کے لڑکے لڑکیاں بآسانی شراب حاصل کر کے پی رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، ڈانسنگ جو گیدرنگز ہیں وہ وہاں پر کی جا رہی ہیں. یہ گویا کھلا کھلا ہو رہا ہے اس وقت کراچی میں بڑے پیمانے پر، لاہور میں، اسلام آباد میں، بڑے بڑے شہروں میں. یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ لوگ اللہ پاک سے ڈھیل دے دیتا ہے، جاؤ جتنی عیاشی کر سکتے ہو کر لو، جتنی بدماشی کر سکتے ہو کر لو. ہمارے یہاں بڑے جو اوپر کے ٹیبل تھے وہاں تو شراب ویسی سرو کی جاتی تھی جیسے یہاں پانی اور چائے آپ کو دی جا رہی ہے، شراب دی جاتی تھی کھلا کھلا. فوج میں بھی آپ کو معلوم ہے یہ شراب فراہم کی جاتی ہے، تھی نہیں ہے، ابھی بھی فراہم کی جاتی ہے. اس لیے ایک ساتھ کہنے لگے یہ شراب پینا حرام تھوڑا ہی ہے، تھوڑا سا شراب پینا جو ہے وہ جو جائز ہے، بالکل پی سکتے ہیں. شراب پی کر مدہوش ہو جانا حرام ہے، اگر آپ پی کر آپ ٹون ہو جائیں، بالکل جھوم برابر جھوم شرابی والے ہو جائیں تو حرام ہے. اتنی پی لی جائے کہ بس تھوڑی بہت ہو جائے تو صحیح ہے اتنا جائے. یہ آپ کے اسکالر ہیں جو ٹی وی پر آ کر یہ باتیں کی، کیوں کہنا پڑ رہی ہے ان کو؟ ظاہری بات ہے بڑے بڑے لوگ پیتے ہیں ہمارے یہاں، اب کیا نام لوں ان کے، ظاہری بات ہے دفع کریں ان کو. خیر فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ امرنا مترفیہ، جو ان کے مترف خوشحال لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں چھٹی جاؤ. فَفَسَقُوا فِيهَا، تو خوب فساد کرتے ہیں. 13 اگست کی رات کو نوجوانوں کے ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب نے ناچ کر دکھایا کہ آؤ تم لوگ آزاد ہو، اب جیسے چاہو جیو، تمہاری مرضی ہے، کوئی مولوی تمہارا کچھ نہیں کرے گا، جہاں چاہو جیسے چاہو ناچ گانے کی جو ہے محفل منعقد کرو. ہاں درس قرآن اگر دو گے تو پابندی ہو جائے گی، घर से तुरंत मसाजिद में लाउड स्पीकर पर पाबंदी है, और पंजाब में यूनिवर्सिटीज में पाबंदी लगा दी गई कि अब कोई दरस कुरान की महफिल यूनिवर्सिटीज में नहीं होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी में खास तौर पर पाबंदी लगा दी गई। इस्लामाबाद की मसाजिद में पाबंदी लगा दी गई कि वहां पर कोई हैंडबिल दीनी जो है वो तकसीम नहीं किया जा सकता। ये लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूँ। लेकिन और दीगर काम अयाशियों के बदमाशियों के जिसमें जो है वो नाच गाना वो खुल्लाम खिल्ला कीजिए, कोई आपको नहीं रोके, फौज आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी पूरी प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये असल में सूरत हाल जो हमारे लिए इस वक्त तशवीशनाक है कि अल्लाह सुबहान तआला की तरफ से ये अजाब की मोहलत है जो हमें दी गई। इसकी मिसाल मैं एक और तरीके से दिया करता हूँ, वो कुछ अजीब सी है लेकिन समझाने के लिए दी जाती है। अच्छा शिकारी जो होता है, मछली शिकार करने वाला, मैंने भी एक दफा कोशिश की थी, सारा दिन लगाया समंदर में लेकिन कोई मछली हाथ नहीं आई। यादा मैं अच्छा शिकारी नहीं हूँ, लेकिन अच्छा शिकारी जो होता है हमने जो सुना है वो ये है कि जब वो कांटा फेंकता है और हल्की सी जब मूवमेंट हुई मछली उसका दाना पकड़ने लगती है, तो अच्छा शिकारी कच्चा शिकारी वो होता है जो उसको फौरन खींचने लगेगा और वो मछली काटा करके चली जाएगी। लेकिन अच्छा शिकारी वो होता है जो जैसी ही मछली खींचेगी वो और ढील दे देगा, और जाने दो और जाने दो, फिर वो अच्छी तरह उसको मुंह में लेगी और जब वो फंसेगा उसके हलक में जाकर अब उसको खींचेगा। जाहिर बात है वो निकल के भाग ही नहीं सकती। तो हम कच्चे शिकारी थे, बार बार खींच लेते थे वो मछली चली गई। तो अच्छा शिकारी हमेशा वो होता है जो ढील देता है, थोड़ी सी मोहलत देता है, अब मछली समझती है शायद ये मेरा मेरी गजा बन चुकी है, अब वो पूरी तरह से उस कांटे को जब हलक में ले जाती है और फंसता है उसके गले में जाकर, अब अगर आप खींचेंगे तो शायद 10 किलो की भी हो तो वो भाग नहीं सकती। यही मामला अल्लाह सुबहान व तआला का है कि अल्लाह सुबहान व तआला कौमों को मोहलत देता है, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले, शायद तौबा कर ले। लेकिन जब कौम तौबा करने की तैयारी ना हो और वो लोग के जो दीनदार हो वो खुद करप्ट हो जाएं, तो फिर अल्लाह सुबहान व तआला की तरफ से अल्लाह का शदीद अज़ाब आता है। तो फरमाया फसकु फीहा फहक्का अलैहिल कौल फदम्मरनाहा तदमीरा, तो हम उनको हलाक कर देते हैं, इनकी जड़ें काट देते हैं। वकम अहलकना मिनल कुरून, और कितनी ऐसी बस्तियां हैं मिन बाद नू जिनको हमने हलाक कर दिया नू अलैहिस्सलाम के बाद। वकफा बिरब्बिक बिज़ुनूबि इबादिही खबीरन बसीरा, तुम्हारा रब इन सब के गुनाह पर खूब अच्छी तरह खबर रखने वाला है, देखने वाला है, यानी खूब अच्छी तरह उनके इल्म में था, अल्लाह के इल्म में था कि कौन क्या कर रहा है, और उनकी नाफरमानियों के बासबब उन पर अज़ाब आया। अल्लाह पाक ज़ालिम नहीं है, माज़ अल्लाह। अब ये मौजू आ रहा है, मैंने अच्छी सूरह बनी इसराइल ऐसी सूरत है कि हर हर मौजू जो चलेगा वो ऐसा होगा कि आप महसूस करेंगे अल्लाह सुबहान व तआला के इल्म और हिकमत के मोती बहुत नुमाया तौर पर नजर आएंगे। ये चौथी मरतबा ये मौजू आ रहा है। सूरह बकरा आयत नंबर आया आयत नंबर 200, सूरह आले इमरान आयत नंबर 145, सूरह निसा आयत नंबर 134, और अब चौथी मरतबा क्लाइमेक्स का ये मौजू कि डिसाइड कर लो भाई, अच्छी तरह शऊर की जिंदगी गुजार रहे हो तो अच्छी तरह सोच लो कि तुम्हें चाहिए क्या, दुनिया चाहिए या आखिरत चाहिए। पहले इंसान अच्छी तरह सोच ले मुझे दुनिया चाहिए, तो फिर ठीक है दुनिया में जाओ मेहनत करो, जैसे चाहे मेहनत करोगे अल्लाह तुम्हारे लिए जितनी दुनिया लिखी हुई तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा नहीं होगा जितनी चाहोगे मिल जाएगी, अपनी मर्जी से नहीं मिलेगी, जितनी अल्लाह पाक चाहेगा वो दे देगा तुम्हें, आखिरत फिर कुछ नहीं। हाँ अगर आखिरत चाहते हो सोच लो अच्छी तरह आखिरत की नेमतें आखिरत के लिए, तो फिर उसके लिए मेहनत करो जैसे कि मेहनत करने का हक है, और फिर अल्लाह सुबहान व तआला आखिरत में तुम्हें अता फरमा देगा। तो ये असल में डिसीजन इंसान का जो अच्छी तरह सोच ले कि चाहिए क्या, किस चीज का तालिब है, दुनिया या आखरत का, चौथी मरतबा कुरान की में मौजू आ रहा है, आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस मौजू का ये क्लाइमेक्स है। तो फरमाया मन काना युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फीहा मा नशाऊ लिमन नुरी, जो कोई भी दुनिया का बदला चाहता है, यानी दुनिया आजला कहा गया यहाँ पर जल्दी हासिल हो जाने वाली शायद दुनिया को, अज्जलना लहू तो हम दे देते हैं दुनिया में, लेकिन कितना, मा नशा जो हम चाहते हैं, लिमन नुरीद और जिसके हक में चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अगर ख्वाहिश करने लगूं मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं तो मैं कल प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये अल्लाह सुबहान व तआला ने इख्तियार रखा, जितना चाहूंगा जितना जिसको चाहूंगा दे दूंगा। लेकिन तुम जान ला लहू जहन्नम, फिर ऐसे शख्स के लिए हमने जहन्नम तैयार करके रखी, दुनिया में जो अय्याशी करनी थी करनी, यसलाहा मज़मूम मज़मूम मदहूरा, और उसमें दाखिल होगा मजम्मत किया हुआ और धुतकारा हुआ, रजीम होने की सूरत में जो है उसको दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक हमें इस अंजाम बस से महफूज फरमाए। इसके बरक्स वमन अरादल आखिरा, और जो कोई भी आखिरत का इरादा करे, आखिरत का मुतमन्नी हो, सिर्फ मुतमन्नी ना हो, वह साल आस आया, और जो उसके लिए मेहनत भी करे जैसे कि मेहनत करने का हक है, उसने मेहनत की जिद्दोजहद की, जिस तरह सहाबा कराम ने सिर्फ आखिरत की ख्वाहिशात नहीं की जन्नत मिल जाए बल्कि वाकई मेहनत की जैसे कि मेहनत करने का हक है। वह हुआ मोमिनुन, और वो मोमिन भी हो, इखलास के साथ मेहनत करने वाला हो, फ उलाई का काना सा मशकूरा, तो ऐसे लोगों की मेहनत जो होंगी उनको अल्लाह सुबहाना ताला उनकी कदर करेगा, अल्लाह पाक है ही कदरदान। अब ये जो आयत नंबर 19 है, इस हवाले से मैं आप तमाम हजरात खवातीन को तवज्जो दिलाऊंगा कि अगर हमें आखिरत चाहिए तो सबसे पहले ही कि आखिरत का इरादा करें दिमाग में कि भाई आखिरत हमारे सामने मत में नजर है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आखिरत है। और फिर वकाल साया उसके लिए मेहनत की जाए जिस तरह मेहनत करने का हक है, यानी पूरी जिंदगी अल्लाह सुबहाना ताला के अहकाम के मुताबिक गुजारने का वादा। ये सहाबा कराम के हवाले से खास तौर पर करूंगा कि आखिरत के सिर्फ समन से तलबगारी नहीं थे बल्कि उसके लिए उन्होंने मेहनत की। और मेहनत के हवाले से तीन लेवल्स हैं आखिरत के हासिल करने के। नंबर एक, सबसे पहले अपनी जाती जिंदगी में अल्लाह सुबहाना ताला के दीन को नाफिज करो, जहाँ जहाँ मेरा अख्तियार है वहाँ पर मैं अल्लाह का दीन नाफिज करने की कोशिश करूँ। ये मेरा 6 फीट का वजूद है इसके ऊपर अल्लाह का दीन नाफिज करूँ, कोई हराम कोई ना हो। इसी तरह मेहनत करके मैं वो माल कमाने की कोशिश करूँ। अपनी निगाहों की हिफाजत, कानों की हिफाजत, वक्त की हिफाजत, इन तमाम चीजों की हिफाजत की जा सकती है। इसी तरह फराइज की अदायगी का इत्माम, नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, हज करना है, और इसी तरह ज़कात देनी है, जो भी अरकान इस्लाम है इसकी अदायगी का इत्माम किया जाए। ये हमारे इख्तियार में अभी दीन इतना नहीं बिगड़ गया कि ये इतनी करप्शन नहीं आ गई कि हम ये काम ना कर सके। इनफरादी सतह पर अगर कोई शख्स अमल करना चाहे अल्लाह के दीन पर तो वह अभी कर सकता है। दूसरे लेवल पर जो है आखिरत के हवाले से जिद्दोजहद करने का मियार यह है कि हम दूसरे लोगों को भी जानू की आपसे बचाने की कोशिश करें, तो खुदगर्जी है। हम खुद अमल किए जाए, अपनी जन्नत बनाई जाए और दूसरा जहन्नुम में जाए तो जाता रहे। ये इस उम्मत का फर्ज मनसबी है कि हम लोगों को जहन्नुम की आग से बचाने की कोशिश करें, दावत और तबलीग का काम करें। जैसे मैंने अर्ज किया, ये उम्मत के जुम्मे फर्ज किया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारी जिम्मेदारी लगाई है। तो दूसरा लेवल क्या है, दावत और तबलीग का काम करना है आखिरत में अपने आप को बेहतर बचाने के लिए, जहन्नुम की आग से बचाने के लिए। और मजीद ये कि दुनिया में एक आदलाना निजाम का क्याम की जद्दोजहद करना है ताकि तमाम लोग जो है अल्लाह के दीन पर अमल कर सकें बासानी। अभी जालिमाना निजाम है तो किसी के लिए मुमकिन ही नहीं अल्लाह के दीन पर अमल करना। ये रोजी कमाना इतना मुश्किल काम हो गया, इंसान सुबह से लेकर शाम तक हैंड टू माउथ है। 16-16 घंटे मेहनत करने के बाद भी जो अपने घर वालों की जो बुनियादी जरूरियात है पूरी नहीं कर पा रहे तो कहाँ नमाजें पढ़ेंगे, कहाँ दीन सीखेंगे सिखाएंगे और अल्लाह के दीन के लिए जिहाद करेंगे। तो कुछ लोग मिलकर अगर अल्लाह का दीन का गालिब कर दें तो तमाम लोगों के लिए मुमकिन होगा कि वो दीन सीखे सिखाएं और दीन की तालीमात पर अमल करें। यही किया सहाबा कराम ने, तो अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें भी ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। वमन अराद अल आखिरत वसअ लहा सआया वहुवा मोमिनुन फाउलाइका काना सअयुहुम मशकूरा कुल्लन नुमितु हाउलाई वहाउलाई मिन अताई रब्बिक। अब इंसान के जहन में ही बात आती है कि दुनिया में अक्सर और बेहतर काफिर हमसे आगे, लेकिन अल्लामा इकबाल ने शिकवा में भी बात की, रहमतें तेरी अख्तियार के काशानों पर और बर्क जितती है बेचारे मुसलमानों पर। और अभी भी सूरत हाल क्या है, अफगानिस्तान कह लिया जाए अल्लाह का दीन नाफिज किया था उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह के किया था, लेकिन क्या जुल्म सितम हुआ उनके साथ। पूरी दुनिया के लोग आ गए, हमारे अपने भी शामिल हो गए, हमारे भाई उनकी जाए गर्दने काटने में, तो ये जुल्म सितम क्यों हुआ। कहने का मतलब ये कि अगर इस्लामी हुकूमत थी तो बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए था, लेकिन दुनिया में काफिर जो है वो अक्सर और बेहतर ऊपर रहे और अक्सर और बेहतर अहले ईमान को जो है नुकसान पहुंचाते रहे। तो ये फलसफा अल्लाह सुबहान व तआला बयान फरमा रहा है कि दुनिया में अल्लाह पाक इनको भी देता है उनको भी देता है, सबको देता है, बल्कि काफिर अक्सर और बेहतर जो आगे ही रहते हैं। हदीस मुबारक अद दुनिया सिजनुल मोमिनी व जन्नतुल काफिर, ये दुनिया जो है काफिर के लिए मोमिन के लिए कैदखाना है और काफिर के लिए जो है वो इस तरह जन्नत के माने जैसे चाहे जैसे चाहो जियो का तसव्वुर यहीं पर है, लेकिन आखिरत में मामला क्या होगा इसके बिल्कुल बरक्स होगा। तो ये ना समझा जाए कि दुनिया में अगर काफिर आगे निकल गए तो आखिरत के एतबार से भी आगे निकल जाएंगे। दुनिया हम दे रहे हैं सबको कुल्लन नुमितु हाउलाई मिन अताई रब्बिक, हर एक को देते हैं इनको भी उनको भी, यानी अहले ईमान को भी दे रहे हैं और काफिरों को भी देते हैं। मिन अताई रब्बिक, ये तुम्हारे रब की अता है जिसको चाहे देते हैं। वमा काना अता रब्बी का महजूरा, और तुम्हारे रब की अता वो है जिसको रोका नहीं जा सकता। उन्जुर कैफा फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, ए नबी ज़रा देखिए हमने कैसे बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। लेकिन ये दुनियावी अदबार से फजीलत की वजात में करता हूँ। वलल आखिरतु अकबरु दरजातिन व अकबरु तफ़ज़ीला, लेकिन जो आखिरत है वो ज्यादा बड़ी है दर्जों के एतबार से भी और ज्यादा बड़ी है फजीलत के एतबार से भी। दुनिया में भी अल्लाह पाक ने फजीलत दी है बाज़ को बाज़ लोगों पर, किसी को दौलत ज्यादा दे दी, बच्चा पैदा होते ही साथ करोड़पति है, उसका बाप जो है करोड़पति है, रियासत में उसको मिलेगा, सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ। इसी तरह एक है जो बेचारा झुग्गी में पैदा हुआ, उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपने तन भाप सके, ये फर्क बहुत नुमाया आपको नजर आता है। बाद लोगों को इल्म दे दिया, इल्म के डैम बने हुए, पूरे पूरे पीएचडी किए हुए, हजारों उन्होंने जो है वो डिग्री हासिल की हुई, और बाद बेचारे हैंड टू माउथ ऐसे बात है कि अपना नाम भी नहीं ले सकते। इल्म में फजीलत दे दी, किसी को ताकत ज्यादा दे दी, किसी को हुसन ज्यादा दे दिया, किसी को सलाहियत ज्यादा दे दी, किसी को बोलने की सलाहियत ज्यादा दे दी, ये सब क्या है, अल्लाह सुबहान व तआला ने दी है। فضیلت یہ دنیا میں مختلف لوگوں کو مختلف اعتبارات سے، لیکن اصل فضیلت جو ہے وہ آخرت کی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، درجات کے اعتبار سے بھی زیادہ بڑی ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے بڑا پیارا، ایک صحابی کا مسئلہ ہوا کہ ایک کافر سے ان کا مسئلہ چل رہا تھا، اچانک کافر نے ان کے منہ پر تھوک دیا. اب ان کو شدید غصہ آیا، ظاہری بات ہے کہ ہماری طرح کا کوئی ہوتا تو فوراً بدلہ لیتا، لیکن دین کی دعوت کا کام کر رہے تھے وہ رک گئے کچھ دیر، انہوں نے بدلہ نہیں لیا. پوچھا بھائی تم نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے. انہوں نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ تھوکنا آخرت کے اعتبار سے، اگر میں اپنے عمل کے اعتبار سے جنت میں چلا گیا تو یہ تھوکنا اس کا میرے لیے کوئی نقصان دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کا بدلہ اس کو مل کر رہے گا. لیکن اگر میں آخرت میں جہنم میں چلا گیا اپنے اعمال کے اعتبار سے تو میں اس سے زیادہ بدتر ہوں، اس سے زیادہ مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. تو صحابہ کرام کے ذہنوں میں اصل میں آخرت ہوا کرتی تھی، اسی وجہ سے وہ جو دنیاوی معیار بناتے تھے وہ آخرت کے اعتبار سے تھا. وللآخرت اکبر درجات و اکبر تفضیلات، لا تجعل مع اللہ الہ آخر، ہرگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بناؤ. فتقعد مذموما مخذورا، ورنہ تم مذمت کیے ہوئے اور بے بس ہو کر رہ جاؤ گے، اگر شرک کرو گے تو لازمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. اب یہ دو رکوع ہیں، سورہ بنی اسرائیل کے تیسرا چوتھا رکوع، جو انتہائی جامع اس اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا کا پورا اسلامی معاشرے میں جو بھی سوشل ایولز اور سوشل ویلیوز کا کانسیپٹ ہے، معاشرتی اقدار جس کو کہا جاتا ہے، وہ اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور اس موضوع پہ یہ کلائمیکس ہے. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ، سورہ بقرہ میں آیا اور ایک اور مقام پر آیا تھا، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، سورہ انعام وغیرہ میں بھی اس کی تفصیل آئی تھی. اب یہ اس موضوع پر کلائمیکس ہے، اور جیسے میں نے ابھی سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا تھا، آیت نمبر 190 میں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، اس آیت مبارکہ کی تشریح ہے جو اللہ پاک نے دو رکوع میں بیان فرمائی. البتہ ایک اور اس سے متعلق اس کی اہمیت سمجھ لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ احکام جو تورات کے احکامات عشرہ تھے، 10 کمانڈمنٹس آف تورات جو تھے، اس کا خلاصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. تو گویا پورے کے پورے احکامات عشرہ جو تورات میں دیے گئے تھے، اس کا خلاصہ قرآنک ورژن ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. یہ اس کی اہمیت. اب آئیے آگے چلتے ہیں. اسلامی معاشرے کی جڑ و بنیاد توحید باری تعالیٰ، جو شخص بھی مسلمان ہوگا وہ اسلامی معاشرے کا جو ہے وہ رکن ہوگا، یا اس کا جو ہے وہ اس کو اسٹیٹس دیا جائے گا، ورنہ جو مسلمان نہیں ہے اس کو کوئی اسٹیٹس نہیں، دوسرے درجے کا شہری ہوگا. اگر اسلامی معاشرے میں توحید باری تعالیٰ کی اہمیت کیا ہے کہ وہ جڑ اور بنیاد ہے، نظریاتی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، جو شخص اللہ کو مانے گا وہ اس اسٹیٹ کا جو ہے وہ شہری قرار پائے گا. تو بقدار ابو کا اللہ تعبد اللہ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے. توحید باری تعالیٰ یہ ہے جڑ و بنیاد اسلامی معاشرے کی. اور نمبر دو، اسلامی معاشرے میں معاشرہ چونکہ بنائے خاندان سے، خاندان آپ کو پتا ہے فرسٹ یونٹ ہوتا ہے معاشرے کا، انگلش میں کہا جاتا ہے سوسائٹی جو ہے وہ بنتی فیملی سے. اور کتنی فیملیز معاشرہ بنا ہے؟ اثر سے، عین شین اور را، اثر ان عربی زبان میں کہتے ہیں 10 کو. تو ایٹ لیسٹ 10 فیملیز جہاں پر مل کر رہ رہی ہیں وہ ہے معاشرہ، وہ ہے سوسائٹی. اور معاشرے کی فرسٹ یونٹ کیونکہ خاندان ہے، اور خاندان میں خاص طور پر ماں باپ کی جو اہمیت ہونی چاہیے وہ اللہ پاک نے بیان فرما دی. اگر ماں باپ کو اہمیت دی جا رہی ہے، ان کی عزت ہو رہی ہے، ان کا احترام ہو رہا ہے، ان کو جو ان کا اسٹیٹس ہے وہ دیا جا رہا ہے، تو معاشرہ سموتھلی چلے گا، معاشرے میں جو استحکام ہوگا. اور اگر معاشرے میں وہ صورتحال بنے جو یورپ میں ہو گئی، نہ ماں باپ کو اپنی اولاد کی فکر، بچہ پیدا ہو تو صاحب حکومت کا وہ اس کی جو ہے ساری کی ساری ذمہ داریاں پوری کرے گی، اور ماں باپ لگے ہوئے اپنے دھندوں میں، جاب کر رہے ہیں ماں بھی اور باپ بھی، نتیجہ کیا ہے کہ بچوں کو بھی فکر نہیں ہوتی بوڑھے ماں باپ کی، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آ جاتے ہیں. یہ ہمارا معاشرہ نہیں ہے. اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ اہمیت والدین کو دی گئی، لہٰذا والدین کے حقوق پر قرآن حکیم کا یہ کلائمیکس ہے، ذروۂ سنام ہے. 5 مرتبہ یہ آیت مبارکہ آتی ہے، اس میں یہ پورے کے پورے قرآن حکیم کا ذروۂ سنام. تو سب سے پہلے توحید باری تعالیٰ، اور اللہ کے حق کے بعد انسانوں پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے. وَبِن والدین احسانا، اور والدین کے ساتھ تم اس میں سلوک کرو گے. میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ بوڑھے ماں باپ کا جب تک خیال نہ رکھا جائے معاشرے میں استحکام آ ہی نہیں سکتا، لہٰذا والدین کا احترام کیا جائے، ان کے حقوق ادا کیا جائیں تو معاشرے میں استحکام آئے گا. تو فرمایا وَبِن والدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. اب دیکھیں والدین کے حقوق پر 5 باتیں یہاں بیان کی جا رہی ہے، نوٹ کرتے جائیے. نمبر 1، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اب اگر ان میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں کے دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو کیا کرو؟ فلا تقل لہما افن، ان سے اف تک نہ کہو. اب دیکھیں یہ احساس ہونا چاہیے بوڑھے ماں باپ انہوں نے پوری زندگی آپ پر انویسٹ کی ہے, اب جب آپ جوان ہو گئے طاقتور ہو گئے وہ آپ سے کوئی ایسی بات کرتے ہیں ان کو جھڑکنا شروع کر دیں آپ, یہ ہمارے دین میں انتہائی ناپسندیدہ مکرو ترین عمال ہے. لہٰذا ماں باپ کی کوئی بات اگر پسند نہیں آ رہی خاموش رہیں, اف نہ کریں, اف آگے جھڑکنا اور دھتکارنا تو بہت دور کی بات ہے. تو بلا فرمایا فلا تقل لهما اف, ان سے اف تک نہ کہو. نمبر دو ولا تنہرهما, ان کو جھڑکو نہیں. نمبر تین وقل لهما قولا کریما, اور ہمیشہ ان سے بڑے احترام سے بات کیا کرو, ادب سے بات کیا کرو. خاص طور پر ماں باپ نے ماں کا درجہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے. ماں اپنی اولاد کی پیدائش, اس کی نشوونما, اس کی تربیت کے حوالے سے اہم ترین جو ہے وہ اس کا ہے, اور اس کی جو مشقت زیادہ ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے ماں کا درجہ زیادہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے, آپ نے فرمایا تمہاری والدہ, پھر اس نے پوچھا ان کے بعد, حضور نے پھر فرمایا تمہاری والدہ, پھر ان کے بعد پھر حضور نے فرمایا تمہاری والدہ, تین مرتبہ اس نے فرمایا تمہاری والدہ, چوتھی مرتبہ سوال کیا تو فرمایا تمہارے والد محترم. گویا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار تین مرتبہ والد کے مقابلے میں تین درجے زیادہ وہ ماں ہے. ماں کی اہمیت کیوں ہے اس کی بالکل واضح. برتھ پین وہ برداشت کرتی ہے, پھر نشو نما, خاص طور پر چھوٹے بچے جس طرح اپنے والدہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, دو سال دودھ پلانا ہے, اور وہ سب کا سب ماں برداشت کرتی ہے, اس لیے اس کا درجہ زیادہ ہے. تو فرمایا اگر ان میں سے کوئی ہے کہ وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کو اپنا کہو, جھڑکو نہیں, اور ان سے ادب سے بات کیا کرو. وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اور اس سے آگے بڑھ کر اپنے دونوں کندھوں کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو. جس طرح کوئی غلام ہوتا ہے اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنے دونوں کندھوں کو جھکا کے رکھو. بدقسمتی سے ہمارے یہاں تعلیمات عام نہیں کی جاتی, بچہ ہے بچی جوانی جو سینہ پھلا کر بات ہو رہی ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات ہو رہی ہے, اور جھڑکا بھی جا رہا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ماں سے بیٹی ایسے بات کرے گی جیسے کہ اپنی مالکن جو ہے اپنی کنیز سے بات کرتی ہے. اور نشانی آج کے آپ کو نظر آ جائے گی اپنے علاقوں میں, اپنے خاندانوں میں, یا سمجھیے کہ اپنے معاشرے میں. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بیٹی ماں سے ایسے بات کرے گی جس طرح ایک مالکن اپنی کنیز سے بات کرتی ہے, ایسی جھلک کر اس سے بات کی جائے گی. بہرحال قرآن کے حکم کیا ہے, وَقْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, اپنے دونوں کندھوں کو اس کے سامنے جھکا کے رکھو عاجزی کے ساتھ, اور تم اپنے والدین کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. لہٰذا پانچویں اور آخری بات, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا, ان کے لیے اس طرح دعا کیا کرو کہ اے رب ہمارے تو ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی جب ہم چھوٹے تھے. چھوٹا سا بچہ جب سوچئے, جب بچہ پیدا ہوتا کیا حقیقت ہوتی ہے اس کی, اگر ماں اس کو نہ دے کے توجہ دے سروائیو بھی نہیں کر سکتا. میں نے ابھی آپ کو سورہ نحل میں بتایا کہ مخلوق میں سب سے کمزور ترین بچہ انسان کا بچہ ہوتا ہے. چوزا بھی جو ہے وہ ڈنڈے سے نکلتے ساتھ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے, بکری کا بچہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے, لیکن انسان کا بچہ اپنی ماں پر کتنا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو ماں کے وہ حقوق ہیں, والدین کے وہ حقوق ہیں جو واقعی کہ ہم ادا کر ہی نہیں سکتے, سوائے اس سے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں جب تک حیات ہو, ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے, ایمان کی دعا کی جائے, صحت کی دعا کی جائے, ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا جائے. اگر ان کا انتقال ہو چکا ہو تو ان کی قبر پہ جانا, ان کے رشتہ داروں اور احباب کا احترام کرنا, اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا, ان کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا, یہ ضروری ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی تمہارے جیو میں. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں, اور بڑھاپے کی حالت میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان آپ سے کوئی ایسی خواہش کر دے جو آپ پوری نہیں کر سکتے. اب ظاہری بات ہے اگر کوئی بوڑھا باپ یا ماں غصے میں آ کر کہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو, تو ظاہری بات ہے بیوی کو طلاق دینے کا مطلب کیا ہے, اب آپ سمجھ رہے ہوں گے پورا خاندان برباد ہو رہا ہے. یہ ایک مثال میں نے ویلڈ دے دی, عام طور پر ہمارے ایسا ہو جاتا ہے. تو ہرگز جذبات میں آ کر ایسی کوئی بات نہ کی جائے. اگر آپ کوئی غیر شرعی حکم آ رہا ہے والدین کی طرف سے تو اس کو آپ پورا نہ کریں. لیکن کیا فرمایا, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب خوب اچھی طرح جانتا ہے جو تمہارے جیو میں. ان تکون صالحین, اگر تم نیکوکار ہو, فانہ کان للاوابین غفورا, تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے اوابین کا, ایسے رجوع کرنے والوں کی طرف سے بخشنے والا ہے. اگر کبھی کبھار اپنے والدین کی کسی بات کو اگنور کرنا پڑے تو کیا جا سکتا ہے, بشرط یہ کہ وہ حکم شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہو. ہاں شریعت کی تعلیمات کے اندر ہوا تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا, لہٰذا اس حوالے سے کوئی آرگومنٹ کرنا, کوئی بدتمیزی کرنا وہ غیر مناسب ہے. وہ آپ ہی ذل قربا حق کا ہوں, اب والدین کے بعد رشتے دار, سوسائٹی یا خاندان اس وقت مستحکم ہوتا ہے جب آپس میں رشتے دار ایک دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہوں. اور ظاہری بات ہے سب سے پہلے آپ کی مدد کے لیے آپ کے رشتے دار ہی آتے ہیں, تو رشتے داروں کے حقوق ادا کیا جائے. تو فرمایا وہ آپ ہی ذل قربا حق کا ہوں, رشتے داروں کو حقوق ان کے ادا کرو, उनके खुशी में उनके गमी में शरीक हुआ करो। खास तौर पर वो रिश्तेदार जो गरीब हों उनकी खुशी में उनके उनकी गमी में हमें जरूर जाना चाहिए, उनका एहसास होना चाहिए कि वो हमारे हमारे साथी हैं। वल मिस्कीन, इसी तरह मिस्कीनों के साथ उसने सुलूक करो। वह अपना सबील मुसाफरों के साथ, वला तुबद्दिर तब्दीरा, और पैसे को फजूल खर्च ना किया करो। अब ये दोनों बातों का एक साथ जमा कर दिया गया, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करो, तब्दीर ना करो। इससे मुराद ये कि अगर तुम्हारे पास कोई इजाफी पैसे हैं तो अपने रिश्तेदारों, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को दो, और अगर तुम रिश्तेदारों को नहीं दे रहे तो फिर लाजमन अय्याशी करोगे। तब्दीर अरबी जबान में कहते हैं पैसे का उस जगह पर खर्च कर देने को जहाँ पर उसकी जरूरत ही ना हो। दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक होता है इसराफ और एक है तब्दीर। इसराफ होता है जायज मद में पैसे को खर्च करना लेकिन ज्यादा खर्च कर देना। लिबास हमारी जरूरत है, 500 का भी आ सकता है, 5000 का पहन लिया। गाड़ी हमारी जरूरत है भाई, 2.5 लाख 3 लाख की भी आ सकती है, लेकिन 15 लाख रुपए की गाड़ी में घूम रहे क्या बात है आपकी। घर आपकी जरूरत है, छोटा घर भी हो सकता है हलाल पैसे से, नहीं सूद पर लेकर 25 लाख रुपए का बंगला खरीद रहे, तो ये सब क्या, ये इसराफ है। जायज जरूरत में ज्यादा का पैसा खर्च करते ना इसराफ है। शादी जरूरत है, अब शादी के मौके पर जनाब माइयों भी हो रहा है, मेहंदू भी हो रही है, और ये भी हो रहा है, ये क्या, ये तब्जीर है। नाजायज जगह पर पैसे का खर्च कर देना ये तब्जीर है। तो ये तब्जीर जहाँ पर पैसे की जरूरत ही ना हो वहाँ पर पैसे को खर्च कर दिया जाए, ये माइयों मेहंदी में वगैरह में जो जरूरत नहीं है, और इसराफ ये कि जहाँ जरूरत हो उससे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जाए। तो लेकिन दोनों चीजों को जोड़ा इस तरह के, रिश्तेदारों के हुकूक अदा करोगे, मिस्कीनों मोहताजों को दोगे तो इतने पैसे ही नहीं होंगे, तो मैयासी करो कि 31 दिसंबर को जाकर फायरिंग करो और शराबें पियो और ये करो, पैसे ही होंगे भाई। जो हैंड टू माउथ होगे, जब तुम हलाल कमाओगे और सही तरह से अदा करोगे तो इंशाल्लाह अय्याशियों के पैसे नहीं बचेंगे। तो फरमाए वाला तुबद्दिर तब्दीरा, और देखो तब्दीर ना किया करो। इन्नल मुबद्दिरीना कानू इख्वाना शयातीन, क्योंकि ये मुबद्दिरीन है, पैसे का ज़िया करने वाले शैतान के भाई हैं। ये इंसान इंसानों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ जो बुग्ज़ अदावत पैदा करना चाहते हैं। वकाना शैतानु लिरब्बिही कफूरा, और शैतान अपने रब का इंतहाई नाशुकरा था। अब पतंगबाजी पे हमारे पैसा खर्च हो रहा है जनाब, लाखों रुपए। लाहौरी उसे जाकर पूछिए जरा कितनी अय्याशियां होती है, खासतौर पर यह बसंत का महीना जब आता है। ये क्या है, ये हिंदुओं का प्योर हिंदुओं का एक त्यौहार है, अब लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं, लगे हुए पेड़ लगाने में, ये क्या है, तब्दीर है। ये इंतहाई नाजायज अमल जो वहां पर किया जा रहा है, और मजीद ये कि गर्दनें कट रही है अब लोगों की। मैंने देखा मोटरसाइकिल पर एक साहब ने बड़ा सा वो लगाया हुआ था, भाई ये क्या है, पता चला कि वो मोटरसाइकिल पर गर्दन कट जाती है, इस वजह से उन्होंने वो सेफ्टी के लिए लगाया हुआ था। तो वहां पर पैसा भी खर्च हो रहा है और जाने भी जा रही है, सब तब्दीर है। इसी तरह हमारे मुल्क में और भी जो है होली बनाई जा रही है और न जाने क्या कुछ है। बहरहाल ये सारी की सारी वो चीजें जो शैतान के भाइयों के अमाल है, अगर इंसान इसमें पैसा खर्च करेगा तो गोया वो तब्दील कर रहा है। अल्लाह पाक हमें तब्दील से महफूज फरमाए। वह इम्मा तो अनहूबा रहमत इन रब्बी का तब्जुहा, और कभी ऐसा हो कि तुम खुद जो है वो अपने रब की उम्मीदवार, अपने रब के उम्मीदवार हो। कहने का मतलब इस आयत का पस मंजर यह है कि आपके हालात बेहतर थे, कोई शख्स आपसे मांगने आया, आपने उसको दे दिया, अल्लाह के राह में दे दिया, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए कि आप खुद हैंड टू माउथ हो गए। कभी कभी इंसान को नुकसान हो जाता है बिजनेस में या कारोबार में, तो अब खुद हैंड टू माउथ, अब कोई शख्स आ गया आपके पास, मुझे अल्लाह के राम में दे दो, तो ऐसा ना हो कि तुम उसको झड़पने लगो, भाई पहले मेरे खुद ही हालात खराब है, मुझे आ जाता मांगने के लिए, तो ये सूरत हाल सही नहीं है। वह इम्मा तो रिजन अनहूबा रहमत इन रब्बी का तर्जुआ, अगर तुम्हें मुंह फेरना पड़े, एराज करना पड़े किसी को देने से, इसलिए कि तुम खुद अपने रब की रहमत के इंतजार में हो, यानी पैसे के तुम्हारे सूरत हाल बेहतर नहीं है, तर्जुआ तुम उसके उम्मीदवार हो, फकुल लहुम कौलम मैसूरा, तो चाहिए कि तुम बेहतर बात करो उनसे, भाई बता दो मेरे हालात सही नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ले लीजिए, नरमी से उनसे बात किया करो। वला तजाल यदा का मगलूल अतन इला उनकी, और खास तौर पर पैसे का खर्च करने के लिए एक बैलेंस एटीट्यूड यहाँ बयान हुआ कि देखो अपने दोनों हाथों को बंधा ना रखो अपनी गर्दन तक, बुकुल ना किया करो, वला तबसूत था कुल्लल बस, और ना ही इसको खोल दिया करो, पूरा का पूरा खोल देना, यानी तब्दीर किया जा रहा है, इसराफ किया जा रहा है। फता खुदा मालूम मकसूरा, तो ऐसा ना हो कि तुम मलामत ज्यादा हुआ और थका हुआ हसरत की आवाज है वो इंसान हो जाए, कि अगर वो बुखल करेगा ये भी नापसंदीदा अमल है कि जायज मदों में खर्च नहीं कर रहा, और अगर पैसे को ऐसे ही खर्च कर देगा, इसराफ और तब्दील कर देगा, तो बाद में खुद ही फिर जाए दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। हुजूर ने फरमाया मा आला मनी तफादा, वो शख्स कभी भी मोहताज नहीं होगा जो म्याना रवि इख्तियार करे, और ये एक मैच्योर पर्सनैलिटी की अलामत है। सूरह फुरकान में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे, जो अल्लाह सुबहाना ताला के बंदे इबादुर रहमान एक पुख्ता शख्सियत के हामिल, वो इसराफ और तब्दील से बचते हुए दरमियानी रवि इख्तियार करते हैं। वल लदीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफू व लम यफ़तरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा, ये वो लोग हैं जब खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं ना बुखल करते हैं, बल्कि दरमियान की रवि इख्तियार करते हैं। तो माली मामलात में ना बुखल किया जाए ना इसराफ किया जाए, ये दरमियान की रवि से जो कि इख्तियार करनी चाहिए। इन रब्बा का यब्सुतु रिज़्क़ा लिमन ایسا. اور تمہارا رب یہ جو جس کی چاہے رزق میں اضافہ فرماتا ہے, تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ تم چاہو اپنے گھر والوں کو اپنے خاندان والوں کو دے کر چاہو کہ وہ بہتر ہو جائیں, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تمہارا رب جس کا چاہے رزق جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے, فراغی دے دیتا ہے, لما یہ چاہ جس کا چاہتا ہے وہ یقدر, اور جس کو چاہتا ہے کم کر دیتا ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کے پہلے پیسے جمع کر کے اس کی مدد کی کہ بھائی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے, پتہ چلا ایک سال بعد پھر آ گیا مانگنے کے لیے. آپ بولیں گے یار پچھلے سال بھی تھی محنت کی تھی تمہارے لیے اور جمع کیے تھے پیسے, لیکن تم پھر آ جاتے ہو ہمیشہ مانگنے کے لیے. تو یہ طرز عمل صحیح نہیں ہے. آپ اپنی سی محنت کیے جائیے, اللہ پاک جس کے رزق میں اضافہ کرنا چاہے کر دے گا, جس کو ہینڈ ٹو ماؤتھ دینا چاہے گا دے گا, یہ اللہ کا اختیار ہے. کیا نا انہ کانا بعبادہ خبیرا بصیرا, اور یقیناً وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب باخبر ہے اور خوب اچھی طرح ان کو دیکھنے والا ہے. کس کو کیسے آزمانا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ کسی کی مدد کر کے آپ سمجھے کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا. حاتم تھائی کی لات قبر پر لات مار کے آپ سمجھے کہ آپ بہت بڑے سخی ہو گئے. اگر آپ دے رہے ہیں تو اللہ کی توفیق سے دے رہے ہیں, کسی پہ نہ احسان جتلائیے نہ اس کو تانا دیجیے کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی, بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے دے تو جس سے چاہے واپس لے لے, وہ سب کچھ دیکھنے والا سب سے باخبر ہے. اب جو آگے بات آئے گی اس میں سوشل ایولز کا خاص طور پر تذکرہ آئے گا, اور یہ میں نے سورہ نساء میں آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ اسلامی معاشرے میں خاص اصول یہ ہے کہ تمام انسانوں کی جان مال عزت اور آبرو محفوظ ہونی چاہیے, یہ اسلامی اصول. لہٰذا اس حوالے سے خصوصی احکامات فرمایا, ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اور دیکھو اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کر دیا کرو. نحنو نرزقہم وایاکم, ہم ہیں جو ان کو رزق دینے والے ہوں, تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں. ان قتلہم کان خطاً کبیرا, اور یقیناً ان کا قتل یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس آیت کے حوالے سے جو فیملی پلاننگ کا پورا معاملہ ہے گویا وہ غیر اسلامی اس اعتبار سے کہ اگر انسان اپنی اولاد کو قتل کر رہا ہے, اس کو مار رہا ہے, اس کو پنپنگ دے رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اولاد ہوگی تو کہاں سے کھلائیں گے, ہمارے اپنے ہی جو ریسورسز کم ہیں کہاں سے ہم کھلائیں گے, تو یہ بالکل غیر اسلامی بات ہے. اچھی طرح جان لیجئے کہ جو اولاد اس دنیا میں آتی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق پہلے سے جو بیان فرما دیتا ہے, پہلے سے لکھ دیتا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اولاد اگر ہمارے گھر میں آئے گی تو ہم کہاں سے کھلائیں گے. یہ تو اچھی طرح جان لیجئے کہ جیسے ہی کوئی اولاد کا معاملہ ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتا ہے, اور الحمدللہ ان چیزوں پر یقین مجھے جو حاصل ہو چکا ہے. اس لیے کہ جب شادی ہوئی تھی اس وقت سیلری کیا تھی, اور اللہ پاک نے اولاد بھی اس وقت سیلری کیا, یہ سیلری کہاں سے بڑھ گئی, کون سی ہماری صلاحیتیں بڑھ گئیں جو اتنی سیلریز بڑھنا شروع ہو گئی, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دینے والا ہے. اولاد کے ساتھ رزق میں بھی اضافہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے, یقینی سے. تو بلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق, اپنی اولادوں کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو کہ کہاں سے کھلائیں گے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. نحنو نرزقہم, ہم دینے والے ہیں ان کو رزق, ویاکم, تمہارے رازق بھی ہمیں. یہ نہ سمجھو کہ تم اپنے رازق ہو, تم خود محنت کر کے کماتے ہو. محنت تو ایک مزدور بھی کر رہا ہوتا ہے اس کو 150 روپے مل رہا ہے, اور ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اے سی گاڑی میں سائن کرنے آتا ہے اس کو 1000 روپے مل رہے ہیں, تو یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ چاہیے تو یہ اے سی والے کو کم ملنا چاہیے, اور محنت مزدور جو کر رہا ہے بےچارہ روڈوں پر اس کو زیادہ ملنا چاہیے, زیادہ محنت کر رہا ہے. یہ فرق جو رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, اللہ کی دین ہے, اس میں انسان کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے. ان قتل ہم کہنا خطان خدیرا, وقت میرے پاس محدود ہے, ورنہ اس آیت کے حوالے سے مزید کچھ باتیں کرنی تھی, آئندہ انشاءاللہ آئے گی تو پھر ہم آپ کو اس کے حوالے سے بات بیان کر دیں گے. پھر یہ کہ معاشرے میں معاشرے کا تمدن, معاشرے کا جو استحکام ہے خاص طور پر اس بات پر مبنی ہے کہ خاندانی نظام مضبوط ہو, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں, ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے والے ہوں, اولاد کی صحیح پرورش ہو. اگر میاں بیوی آپس میں محبت اور اعتماد ہوگی تو اپنی اولاد کی صحیح پرورش کریں گے. لیکن میاں جو شوہر صاحب ہیں ان کا اعتماد ہی نہیں ہے کہ اولاد میری ہے یا نہیں, ظاہری بات ہے اس کے حوالے سے وہ محبت اور شفقت اور توجہ ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا معاشرے کی جڑ کرنے والے جو سوشل ایول ہے وہ ہے زنا. اگر خدا نہ خواستہ کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے تو وہ معاشرہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہتا, وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. جس طرح آج یورپ کا معاشرہ ہے, وہاں پر زنا بے رضا تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کو بھوک لگ رہی تھی, آپ نے کھانا کھا لیا, اللہ اللہ خیر اللہ, بھوک لگ رہی تھی کھانا کھایا تھا تو آپ کو کوئی پوچھے گا تھوڑی, بھوک لگ رہی کھانا کھا لیا بس. تو یہ زنا بے رضا وہاں پر اتنا عام ہو چکا ہے, اتنا عام ہو چکا ہے, اور ہمارے یہاں بھی پورا زور لگایا جا رہا ہے, پورا میڈیا, پوری حکومت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ حدود آرڈیننس سے یہ شخص نکالا جائے اور زنا بے رضا کی اجازت دی جائے, کھلے عام یہ کام ہو جائے. لہٰذا کیا کورٹ میں جائے, کیا عدالت میں جائے, ختم کیا جائے, جس کی جو مرضی اپنی زندگی سے گزارے. یہ زنا بے رضا کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو ذرا سوچئے, یہی مسئلہ رہ گیا تھا پاکستان میں سوچنے کے لیے, اور کوئی تھا ہی نہیں ان کے پاس. زیادہ حدود آرڈیننس سے پورا کروڑوں ڈالر خرچ کر کے لوگوں کو سوچنے میں مجبور کر دیا, دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے تمہاری خواتین کے ساتھ, بیچاری اپنی مرضی سے کچھ کر بھی نہیں سکتی. زیادہ یہ جو اصول ہے جو یہاں پر بیان ہو رہا ہے, جان لیجئے زنا کی پروموشن ہے جو کہ اس وقت معاشرے میں عام کرنے کے لیے پوری سازش کی گئی, اور یہودی ایجنڈا ہے جس پر یہ جیو والے, جیو اور جیو یہ تقریباً اکول جو ان کا اسٹیٹس ہے, کوئی ان میں فرق نہیں کہ ان کے اس جو ایجنڈا ہے اس پر پوری طرح سے عمل کر رہے ہیں. یہ ذرا سوچئے کہ حوالے سے کروڑوں ڈالر خرچ کر کے کس چیز کی طرح توجہ دلا رہے ہیں لوگوں کو. بہرحال حدود آرڈیننس کے حوالے سے جنہوں نے زنا برضا کے حوالے سے خاص طور پر جو ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو یہ اصل میں معاشرے کو جڑ سے کاٹ دینے کی طرح ہے. جس طرح کسی معاشرے کی جڑ کاٹ دی جائے ویسے پورا کا پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. تو فرمایا ولا تقربوا الزنا, ہرگز زنا کے قریب نہ جاؤ, انہ کان فاحشہ, یہ تو بہت ہی بے حیائی کا کام ہے, وہ سا سبیلا, اور بہت ہی برا راستہ ہے. اب دیکھیں جو راستہ ہوتا ہے وہ کسی منزل کی طرف جاتا ہے, اگر برا راستہ اختیار کریں گے تو منزل کیا ہے؟ تباہی بربادی, پورا خاندان تباہ ہو جائے گا, پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا. اور اس کا سب سے عبرتناک جو سمبل ہے وہ اس وقت یورپ کا معاشرہ ہے. نہ بیوی کو شوہر پر اعتماد, نہ شوہر کو بیوی پر اعتماد, نہ اولاد کے اعتماد کے بارے میں اعتماد. یہ ڈی این اے ٹیسٹ کیوں کرواتے ہیں بھائی, تاکہ ثابت ہو کہ پتہ نہیں میرا ہے یا نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں نہ محبت ہے, نہ اعتماد ہے, نہ بھروسہ ہے, نتیجہ تن نہ آپس میں جو ہے وہ کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں. لہٰذا پورا کا پورا معاشرہ جو ہے وہ سکیٹرڈ ہوا ہوا ہے اسی وجہ سے. تو جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے وہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے, لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو روک دیا. خاندان کو تباہی سے بچانے کے لیے زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ. گویا فرمایا یہ نہیں کہا زنا نہ کرو, بلکہ فرمایا زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ. جتنے بھی محرکات ہیں جو انسان کو اس برے عمل کی طرف لے کے جاتے ہیں, اس پہ بھی پابندی لگا دی گئی. جیسے اگر کبھی آپ نے دیکھا ہو ٹرین خراب ہو جائے تو 10 کلومیٹر پہلے, 5 کلومیٹر پہلے جو ہے وہ پٹاخے رکھ دیے جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہو جائے کہ آگے کوئی ٹرین خراب ہے مین روڈ پر, مین ٹریک پر. اسی طرح زنا کی طرف لے کے جانے والی جتنی بھی موٹیویشن ہے ان سب پر پابندی لگا دی گئی. عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا, نامحرم کو دیکھنا منع کر دیا گیا. دیکھ نہیں سکتے, نگاہوں سے تو زنا کا آغاز ہوتا ہے, سن نہیں سکتے اس سے بھی آغاز ہوتا ہے, پھر پیر تو گویا اور آگے طرف لے کے جاتے ہیں, اور پھر وہ عمل جو انسان کرتا ہے. تو جتنی بھی موٹیویشن ہیں زنا کی طرف ان سب پر پابندی لگا دی گئی. فرمایا زنا کے تو قریب بھی نہ جاؤ, کیونکہ وہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا رستہ ہے, اور اس کی منزل تباہی بربادی ہے. بلا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق, اب زنا کے بعد انسانی جان, انسانی عزت کے بعد انسانی جان کا احترام. ہرگز کسی جان کو قتل نہ کرو جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محترم ٹھہرایا مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا جان کے بدلے جان. مرتد ہو گیا اسلامی حکومت نے تو وہ اسلامی حکومت کا جو ہے وہ مجرم ہے, لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے گا. وہ مرتد کی سزا قتل ہے. ہر بھی کافر ہے جنگ لڑنے آگے آپ سے اس کو قتل کر دیں. عام کافر اس کو زبردستی نہ مارے, تلوار رکھیں وہ پڑھ کلمہ ورنہ مارتے ہیں. یہ عام کافر کا معاملہ نہیں ہے, اسلامک اسٹیٹ میں رہ سکتا ہے چاہے یہودی ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو, لیکن ہر بھی کافر جنگ لڑنے آگے اب اس کی آپ جان لے سکتے ہیں. اسی طرح گستاخ رسول ہے اس کو قتل کیا سکتا ہے, اس سے ثابت ہے. شادی شدہ ہے اور زنا کر لیا, ایک جائز رستہ تھا اس کے باوجود خدا نہ خواستہ زنا میں ملوث ہو گیا, ایسے شخص کو عبرت کا نشان بنایا جائے, رجم کی سزا کو مار مار کے جو ہے پتھر مار مار کے قتل کر دیا جائے. ومن قتل مظلوماً, اور جو سب بھی مظلوم قتل کر دیا گیا, فقط جعلنا لولی سلطاناً, تو ہم نے اس کے ولی کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر دے. فلا یسرف فی القتل, تو اسے چاہیے قتل میں اسراف نہ کرے. انہ کان منصورہ, یقینا اس کی مدد کی جائے گی. اب اسلامی اسٹیٹ میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اسلامی حکومت کا کام کیا ہے؟ صرف قاتل کو پکڑے, عدالت میں اس پر مقدمہ چلائے, اگر ثابت ہو جائے کہ اس نے قتل کیا ہے تو سزا دینا اسلامی حکومت کا کام نہیں ہے. قاتل کو مقتول کے ورثہ کے حوالے کر دیا جائے. اب وہ ورثہ چاہیں تو اس کو قتل کر دیں, اپنے ہاتھ سے گولی سے اڑا دیں, گردن اڑا دیں, جیسے چاہیں کریں. ظاہری بات ان کو اختیار دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اور چاہیں تو معاف کر دیں. اب قاتل ان کے سامنے موجود ہے, ہاتھ پر بندھا ہوا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی شخص معاف کر دے کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا بھائی تو گیا, ایک اور جان لینے کا کیا فائدہ, تم دیت دے دو. تو یہ اختیار اللہ پاک نے صرف مقتول کے ورثہ کو دیا ہے اس آیت مبارکہ کے حوالے سے. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے آئین میں یہ اختیار جناب صدر مملکت کو بھی حاصل ہے کہ وہ قاتل کو معاف کر سکتے ہیں. قاتل صدر مملکت کیا اس کے باپ کو حاصل نہیں ہے؟ سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے مقتول کے ورثہ کو کہ اگر اس کو قتل کر دیا گیا ہے مظلوم تو اس کو پریس کیا جائے گا, اور اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے قتل کرے یا چاہے اس کو معاف کر دے. ہاں اگر قتل کرے تو پھر اسراف نہ کرے. اب قتل میں اسراف کیا تھا اس زمانے میں؟ جناب قاتل اگر ہاتھ لگ گیا تو اس کے پہلے کان کاٹے جا رہے ہیں, ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, تکلیف دی جا رہی ہے. فرمایا یہ نہ کرو, اگر قتل کرنا ہے تو پھر ایک ہی جھاڑ سے اس کو ختم کر دو تاکہ یہ معاملہ چوپٹ ہو جائے. تو فرمایا فلا یسرف فی القتل, قتل میں اسراف نہ کرو. اگر جان لینی ہے, جس طرح سعودی عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہی وار میں اڑا دیا جاتا ہے, انہ کان منصورا, تو اس کی مدد کی جائے گی. اب انسانی مال کا احترام, ولا تقربوا مال الیتیم, اور دیکھو مال کے یتیم کے مال کے تو قریب بھی نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن, ہاں اس طریقے پہ جو بہترین ہو. یتیم کے مال کی پروٹیکشن کے لیے, اس کے پروموشن کے لیے اگر آپ اس کا مال اپنے قبضے میں لینا چاہیں, اس میں اضافہ کرنا چاہیں, تو اس کے لیے کیا جا سکتا ہے. हटना जब लुगा सुद्धा यहाँ तक कि वो अपनी पूरी जवानी को पहुंच जाए तो फिर वो माल उसको वापस कर दिया जाए। और हमने पढ़ लिया सूरह निसा में बकरा वगैरह में कि फिर माल वापस करते वक्त दो गवाह भी कर लिए जाए कि इतना माल मेरे पास आया था और ये मैंने इसमें इजाफा किया, ये कमी हुई है, इतना इस्तेमाल किया, इसके हवाले कर दिया जाए। और यतीम का माल खाने से मुताल्लिक भी हमने आपको बताया सूरह निसा में कि अगर कोई शख्स ना खाएगा तो वो अपने पेट में आग भर रहा है। इसी तरह इस्लामी माशरे में माशरे का इस्तेकाम इस बात पर डिपेंड करता है कि कितने लोग अपने वादों को पूरा करने वाले। ये इंसानी माशरे की सेहत इस बात पर डिपेंड करती है कि कितने लोग वादों को पूरा करने वाले हैं। तो फरमाया वाउफु बिलाहद, अपने वादों को पूरा किया करो, इन्ना लाह दकाना मसूला, इसलिए कि वादों के बारे में बहरहाल सवाल किया जाएगा। ये अहम आयत मुबारका है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला दीन लिमन ला अहदा लहू, उस शख्स का कोई दीन ही नहीं जिसमें ऐस की पासदारी नहीं, वादा करता है वादा खिलाफी करता है, उसका कोई दीन नहीं। आउफू बिलाहद, वादों को पूरा करो। और सूरह बकरा में आयत नंबर 177 के हवाले से मैंने पूरी तफसील आपके सामने रखी थी कि मुख्तलिफ नौयतों के वादे जो हमने किए हुए हैं, अल्लाह से वादा किया शरीयत का, वालिदैन से वादा उनकी खिदमत करने का, बीवी से वादा किया कबूल है, कहकर भाई हुकूक अदा करोगे, फराइज अदा करोगे, जो भी अल्लाह ने रखे हैं। इसी तरह औलाद से, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, इतना टाइम देंगे इतने पैसे आपको मिलेंगे, ये अखलाकी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं जो अल्लाह सुबहान व तआला रखे हैं, तो उनको पूरा किया करो। इन्ना लाह का काना मसूला, ऐद के बारे में सवाल होगा, जमात में शामिल होगा ऐद करके, जो कुछ यानी कहा जाएगा उस पर अमल करेंगे, बाद में अगर पूरा नहीं कर रहे, डिसिप्लिन पूरा नहीं कर रहे, तो इसके बारे में जवाब देना होगा। वह आउफुल कहील, और देखो नाप पूरा किया करो, इधर खिल तुम, जब तुम मापा करो वजीनो बिल्कुल साफ मुस्तकीम, तो सीधी डंडी के साथ नापा करो। ये अखलाकी बुराई है जो कौम शुएब में पाई जाती थी कि वो नाप तोड़ में कमी किया करते थे। मुनीर अशरफ साहब के घर वाले बाहर उनका इंतजार कर रहे हैं, मुनीर अशरफ साहब के गले बाहर उनका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यही ज्यादा बेहतर भी है और अंजाम कार के अहबार से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम नाप तोल में जो है कमी ना करो। वला तक्फू मा लैसा लका बिही इल्म, और इस्लामिक स्टेट में खास तौर पर इल्म हासिल करने की बहुत अहमियत है, और पूरा का पूरा साइंटिफिक जो नॉलेज है वो डिपेंड करता है इस बात पर कि जो इल्म तुम बनाओ, जो अकीदा तुम बनाओ, वो मुशाहिदे की बुनियाद पर होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर होना चाहिए। ऐसे नहीं अलर्ट अब चला आ रहा हो जो सुन लिया बस उसको मान लिया। तो फरमाया ला वला तक्फू मा लैसा लका बिही इल्म, किसी भी चीज के बारे में ऐसी ना पीछे पड़ जाया करो बगैर इल्म के। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल उलाइका काना अनहु मसूला, बेशक सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत और ये गौर फिक्र करने की सलाहियत, इनके बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तो गोया पूरा का पूरा जो मुशाहिदात पर मबनी इल्म साइंस का इल्म है वो इसी आयत के हवाले से डिपेंड करता है कि साइंस तो मांगती मुशाहिदा है। लिहाजा जो भी अकीदा बनाओ आमाल की बेस हो या और दीगर आमाल की बेस हो, वो इल्म की बुनियाद पर होनी चाहिए, किसी ठोस बुनियादों पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हिंदुओं में जनाब ये जलजला कैसे आता है, जलजला ऐसे आता है कि गांव माता की जो एक सींग है उस पर जमीन रखी है, वो जब थक जाती है तो वो उछाल देती है दूसरी सींग पर आ जाता है, बस इस तरह जलजला आता है। अब इसका ना कोई सर ना पैर, जाहिर बात है साइंटिफिक भी कोई इससे हकीकत नहीं, लेकिन उनका अकीदा है, उनके मजहबी अकायद में बात लिखी हुई, तो ऐसी कोई बात अपने मजाब अपने दीन में ना लाओ। आप जा रहे हैं जनाब, आगे से बिल्ली गुजर गई काली, आप गाड़ी रोक लिया, आपने खड़े हो गए और काली बिल्ली गुजर गई, अब क्या करें? तो ये चीज जो है ये हमारे दीन में हरगिज जायज नहीं है। किसी ऐसी चीज के पीछे ना पड़ो उसके बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म हो। सीधे हाथ में खुजाल हो रही है तो वो पहुंच गया जनाब नजूमी के पास, सीधे हाथ में खुजाल हो रही क्या करें? नजूमी में माल पीटने वाला था, उसने कहा पैसा मिलेगा। उल्टे हाथ में खुजाल होने लगी, यार भाई ये मसला है। पैर में खुजाल हुई, उसने कहा ये मसला है। उल्टे पैर में खुजाल हुई, ये मसला है। उसने कहा भाई जाके तुम इलाज कराओ, तुम्हें खारिज है। बहरहाल ये जो लोग होते हैं इस तरह की हरकत करने वाले आपको मिलेंगे, कि हर तरह के लोग जो है वो आपको मिलेंगे। नजूमियों के पास क्यों जाते हैं आप? जाहिर बात है कोई इल्मी हकीकत नहीं होती, उनसे जाकर तोते से फाल निकलवा रहे हैं, और जरा बताइए मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, यहाँ शादी होगी नहीं होगी, यहाँ मेरा सिलसिला चल रहा है, क्या सूरत है। भाई ये सब अल्लाह सुबहान व तआला के इख्तियार में, दुआ इस्तिखारा भी हमने आपको सुना दी पढ़कर, ये सारी चीजें अल्लाह सुबहान व तआला के इख्तियार में। अगर इंसान इधर उधर जाएगा तो फिर ऐसे लोग हैं जो लेकर जाते हैं फिर दूर तक, छोड़कर आते हैं झूठे को घर तक। तो फरमाया फला तक्फू मा लैसा लका बिही इल्म, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला। और मजीद ये कि तकब्बुर अल्लाह सुबहान व तआला को पसंद नहीं। बड़ा तमसी फिल अर्दी मराहा, देखो जमीन में अकड़ के ना चला करो, ये तकब्बुर है अल्लाह सुबहान व तआला हरगिज पसंद नहीं करता। और इंसान की चाल ही गोया उसकी पूरी पर्सनैलिटी की रिप्रेजेंटेटिव होती है। अगर अकड़ के चल रहा कोई शख्स तो गोया अपने आप को तुर्रम खान समझ रहा है, और ये चाल की अकड़ अल्लाह सुबहान व तआला को हरगिज पसंद नहीं। वला तमसी फिल अर्दी मराहा, जमीन में अकड़ के ना चलो। इन्नका लन तखरिकल अर्दा वलन तब्लुकल जिबाल तूला, तुम चाहे कितने ही तुर्रम खान बन जाओ जमीन को चीर नहीं सकते। کتنی زور سے زمین پہ پیر مارو کیا ہوگا, زمین پھٹ جائے گی. زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اختیار دیا, جو طاقت دی ہے, اس کو تم پھاڑ نہیں سکتے. اور کتنے ہی لمبے ہو جاؤ, بڑی سی پگڑی باندھ لو اور کچھ جو لمبا کا کر لو, لیکن تم پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ پاک نے پہاڑ بنائے. تو تکبر ہرگز جو انسان کو جائز نہیں. کل دائی کا کانا سیئہ عند ربی کا مکروہ. اور یہ ساری باتیں جو بیان کی گئی, اس میں جو برائی کا پہلو ہے وہ تمہارے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہے. شرک نہ کرو, زنا نہ کرو, والدین سے نافرمانی نہ کرو, یتیم کا مال نہ کھاؤ, وعدے کے خلاف ورزی نہ کرو, مال ناپ تول میں کمی نہ کرو, اسی طرح کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو, اور زمین میں اکڑ کے نہ چلو, تکبر نہ کرو. اور اگر کرو گے تو یہ ساری وہ اعمال ہیں جو اللہ پاک نے, سوشل ایولز ہیں جو اللہ پاک نے بیان فرمائی, اور یہ اللہ پاک کو انتہائی ناپسندیدہ ہیں. اللہ پاک ہمیں ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ. یہ ہے وہ باتیں جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کی ہیں, حکمت کی باتیں. وہ یا قرآن حکیم ہی ہے جو کہ الحکمہ ہے, حکمت کی ساری باتیں بیان کرتا ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. اس حکم میں آپ نے محسوس کیا ہوگا, شروع میں بھی آیا تھا توحید باری تعالیٰ کا بیان, اور آخر میں بھی توحید باری تعالیٰ کا بیان آ رہا ہے, شرک نہ کرو. تو فلا تجعل مع اللہ الہا آخر, اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنا. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا, ورنہ تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے, ملمت زدہ کیے ہوئے, ملامت زدہ کیے ہوئے اور دھکیلے ہوئے, راندہ درگاہ ہو گئے. اب جو خاص سرسہ خاص طور پر جو ان میں پایا جاتا تھا مشرکین مکہ میں, اس کا تذکرہ آئے سورہ نحل میں بھی, کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیٹیاں لاٹ کی ہوئی تھی. افا اشفاکم ربکم بالبنین, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے تو جو ہیں, افا اشفاکم ربکم بالبنین, اللہ پاک نے تمہارے لیے تو بیٹے پسند کر لیے, تمہیں تو بڑے بیٹے پسند ہیں. وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا, اور اس نے فرشتوں کو بیٹیاں بنا لیا ہے, فرشتوں کو اختیار کر لیا بطور بیٹیوں کے. انکم لتقولون قولا عظیما, اور یقیناً تم بہت بڑی بات کر رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بیٹا بیٹی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا خیم عطا ہے. وقت تھوڑا سا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا معذرت کے ساتھ, لیکن رکوع ہمارے تھوڑے کم کمپلیٹ ہوئے, ہم نے نصاب کم کمپلیٹ کیا, وقت زیادہ ہو گیا. بہرحال کل اللہ سے دعا کیجیے کہ کل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالے, اور دونوں صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کاف انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. تین رکوع